یہ ہمارے معزز مہمان خصوصاً جو ہمیشہ ہمیں یاد کرواتے ہیں ماشاء اللہ اور ہماری دعوت کا لبیک کہتے ہیں بلکہ ہمیں ترغیب دیتے ہیں ہمارے نزدیک سے خصوصی توجہ دیتے ہیں ایسے عالم ربانی عارف باللہ جنہیں طریقہ حضرت مولانا محمد سلیم دولت حافظہ اللہ تعالیٰ علام اللہ قلود و برکات و مالینا اللہ تعالیٰ اس عمر میں صحت میں برکت عطا فرمائے ماشاء اللہ اپنا بہت سارا مشغول جو ٹائمنگ ہوتا ہے بزی شیڈول جو ہوتا ہے اس میں سے ہمارے لیے وقت نکال دیا تشریف لاتے ہیں ان شاء اللہ آخری درس دیں گے ہمارے حدیث شریف کا ہم سب کی آپ کی طرف سے مسجد انتظامیہ کی طرف سے ان کا تحریک سے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کی آمد کو قبول فرمائے اور آپ کی ذات بات برکت سے اللہ تعالیٰ جس طرح فیض پہنچاتے رہے ان کی عمر میں برکت ادا فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ طویل زمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے خدمت لے کر ہم سب کو اور پوری عمر کو فیض حاصل کرنے کے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فبالسند المتصل منا إلى عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. وبالسند المتصل منا إلى أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى وحشرنا في زمرته ومحبيه قال باب قول الله تعالى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة وأن أعمال بني آدم وقولهم يوزن. وقال مجاهد القسطاس العدل بالرومية ويقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وأما القاسط فهو الجائر. الله تعالى شأنه حضرت مولانا سليمان صاحب زید مجدہم کو جزائے خیر عطا فرمائے کہ انہوں نے ہمیں ایک بہت ہی اہم بات کی طرف متوجہ فرمایا. میں بھی ایک مدت سے ہر جگہ پر جہاں کہیں جاتا ہوں تین باتوں کی طرف دعوت دیتا رہتا ہوں. نمبر ایک، زیادہ سے زیادہ علم حاصل کرو صحیح جگہوں سے. صحیح جگہوں سے زیادہ علم حاصل کرو. نمبر دو، حاصل شدہ علم پر زیادہ سے زیادہ عمل کرو. اور اسے دور دور تک آگے پہنچاؤ. LPP, learn, practice and pass on. सही जगहों से, सही जगहों से आजकल इसलिए कहना पड़ता है कि जब ये सोशल मीडिया का दौर नहीं था तो लोग अमूमन अपनी मस्जिद के इमाम साहिब से दीन सीखते थे, मस्जिद में कोई बुजुर्ग आ जाते थे उनसे दीन सीखते थे, तो इमाम साहिब से जो इल्म हासिल होता था उसमें किसी किस्म का शुबहा नहीं होता था, इसलिए कि इमाम को मुकर्रर करने से पहले इन सब चीजों की तहकीक कर ली जाती है कि सहीहुल अकीदा और सही नजरिया वाले हैं या नहीं, और फिर उनकी मौजूदगी में बाहर से कोई मेहमान आता है तो उनसे इल्म हासिल करने में भी कोई हिचकिचाहट की बात नहीं होती थी, इसलिए कि इत्मीनान होता था कि इनके अकायद और इनके नजरियात के बारे में हमारे इमाम साहिब ने पूरी तहकीक कर ली होगी। बस इल्म हासिल करने का ये तरीका था कि मकतब में पढ़ो और मकतब से फारिग होने के बाद फिर इमाम साहिब की बातें सुनो या मस्जिद में और कोई बुजुर्ग आए उनकी बात सुनो या ज्यादा से ज्यादा किसी दूसरी मस्जिद में चले गए या किसी दूसरे शहर में, लेकिन मस्जिदों में जब किसी का वाज होता है तो उसमें इत्मीनान रहता है कि यह सहीहुल अकीदा होगा और सही नजरिए वाला होगा, इसलिए कि वहां की कमेटी और वहां के अइम्मा सहीहुल अकीदा और सही नजरिए वाले हैं। आजकल लोग सोशल मीडिया के जरिए इल्म हासिल करने की कोशिश करते हैं, इसलिए अब ये कैद लगानी पड़ती है कि सही इल्म हासिल करो, सही जगहों से इल्म हासिल करो, सही लोगों से इल्म हासिल करो। ये इल्म मेरे भाइयों और मेरी माओ और मेरी बहनों बड़ी मेहनत से महफूज किया गया है और बड़ी मेहनत से हम तक पहुंचाया गया है। इस इल्म ने जो सफर किया है वो 1400 साल का सफर किया है, और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए हक्का की एक बहुत बड़ी जमात है पूरे आलम में, और इन उलमाए हक्का के पास इल्म उसी शक्ल में महफूज और मौजूद है जिस शक्ल में हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1400 साल पहले छोड़कर गए थे। अल्फाज भी उसी तरह महफूज हैं, उसके मानी और उसकी तफसीर और उसकी तशरीह भी उसी तरह महफूज हैं, और ये अल्लाह ने निजाम चलाया है दीन की हिफाजत का। हर दौर में ऐसे उलमा रहेंगे कयामत तक जिनमें इस्तिग़ना होगा, दुनिया से मालो मता से बेपरवाही होगी, वो मलामत करने वाले की मलामत की तरफ तवज्जुह किए बगैर अपने काम में लगे रहेंगे, हक सीखेंगे और हक पहुंचाएंगे, डंके की चोट हक पहुंचाएंगे। वो किसी से मरूब नहीं होंगे, और ऐसे उलमा की जिंदगियों से और ऐसे उलमा के कारनामों से तारीख भरी पड़ी है। تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ علم ہم تک یوں ہی نہیں پہنچا ہے, اس نے 1400 سال کا سفر طے کیا ہے, اور 1400 سال میں کیا سے کیا ہو سکتا ہے. ایک شخص یہاں سے انڈیا کا سفر کرتا ہے تو اس کی حالت میں تبدیلی آ جاتی ہے, اس کا رنگ بدل جاتا ہے چہرے کا. یہاں سے ہندوستان کا سفر کرتا ہے ڈائریکٹ فلائٹ سے, اس میں تغیر آ جاتا ہے, اس میں تبدیلی آ جاتی ہے. تو اس علم نے 1400 سال تک سفر کیا, لیکن یہ علماء کی محنت تھی اور علماء کی قربانیاں تھی, اور یہ علماء کا اعلی کردار تھا کہ اس میں ایک نقطے کا فرق نہیں آنے دیا. بہت سے لوگ ناواقفیت کی وجہ سے ایسا سوال کر بیٹھتے ہیں کہ علماء نے کیا کیا, تو میں کہتا ہوں کہ علماء نے یہ کیا, علماء نے کچھ نہیں کیا, یہ کیا, ایک کام کیا صرف علماء نے. یہ کام کیا علماء نے. اگر علماء محنت نہ کرتے اور آج کے علماء بھی محنت میں نہ لگے رہتے تو ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے, ہمارے اور آپ کے عقیدے صحیح نہ ہوتے, ہمارے اور آپ کے نظریات صحیح نہ ہوتے, ہم حق اور باطل میں تمیز کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے, ہم قرآن مجید کی تلاوت نہ کر پاتے. علماء نے کیا کیا, علماء نے ہمیں مسلمان رکھا, علماء نے ہمیں مومن رکھا, علماء نے ہمیں اللہ کی پہچان کرائی. اسی لیے بڑے بڑے علماء نے یہ کہا ہے کہ اگر علماء کا وجود نہ ہوتا تو انسان انسان نہ رہتے, جانور ہو چکے ہوتے. اگر علماء کی محنت نہ ہوتی تو انسان انسان نہ رہتے, جیسے زمانے جاہلیت میں انسان انسان نہیں تھے, وہ جانور ہو گئے تھے. زمانے جاہلیت کے احوال جب ہم بھی پڑھتے ہیں, آپ بھی سنتے ہیں پڑھتے ہیں, تو آپ بھی یہی کہتے ہیں کہ یہ انسان نہیں تھے, یہ جانور تھے جو اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے, یہ انسان نہیں تھے, یہ جانور تھے. علم کی برکت ہے کہ انسان انسان بنتا ہے. علماء ہمیں علم سکھاتے ہیں, علماء ہمیں ادب سکھاتے ہیں, اسی علم و ادب کی وجہ سے ہم انسان بن جاتے ہیں. اگر علم اور ادب ہماری زندگیوں سے نکل جائے تو ہم میں اور حیوان میں کوئی فرق نہ رہے. ادب ہی سے انسان انسان ہے, ادب ہی سے انسان انسان ہے, ادب جو نہ سیکھے وہ حیوان ہے. انسان اور حیوان میں یہی تو فرق ہے کہ انسان کے پاس علم ہے, انسان کے پاس ادب ہے. اور یہ علم و ادب ہم کس سے سیکھتے ہیں؟ تجار سے سیکھتے ہیں, انجینئروں سے سیکھتے ہیں. کن سے سیکھتے ہیں؟ علماء سے سیکھتے ہیں, صلاح سے سیکھتے ہیں. تو میرے بھائیو, علم کو زیادہ سے زیادہ حاصل کرو, زیادہ سے زیادہ حاصل کرو. حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا آج بلیک بن کی اس جامع مسجد میں اسی لیے ہو رہا ہے کہ انہوں نے یہی تین کام کیے. دینی حوالے سے جس کی بھی عظمت ہم اپنے دلوں میں آج پاتے ہیں, جن کا بھی احترام ہم اپنے دلوں میں پاتے ہیں, اس کی ایک ہی وجہ ہے کہ انہوں نے ان تین کاموں کا اہتمام کیا. انہوں نے علم کو صحیح جگہوں سے حاصل کیا. ان ھذا العلم دین فانظروا امن تاخذون دینکم. یہ چھوٹے بڑے سب اس میں مبتلا ہو گئے ہیں, سوشل میڈیا کے چکر میں اس بور میں سب آ گئے ہیں, الا ماشاء اللہ. یہ سوشل میڈیا نے, واٹس ایپ وغیرہ نے ہمارا سب سے بڑا نقصان تو یہ کیا کہ ہماری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ اس نے لے لیا, بہت بڑا حصہ اس نے لے لیا. دیکھو میرے بھائیو جس دنیا میں آپ رہتے ہیں اسی دنیا میں میں بھی رہتا ہوں, جن گلیوں میں آپ چلتے پھرتے ہیں انہی گلیوں میں میں بھی چلتا پھرتا ہوں. ہماری اسلامک دعوی اکیڈمی میلبرن روڈ پر ہے لیسٹر میں, تو میں نوجوانوں کو کہتا ہوں بے تکلفی میں کہ تم اکیڈمی میں کسی پروگرام میں نہیں آتے, آیا کرو, میں دعوت دیتا ہوں ان کو. اور دینا چاہیے دعوت, یہ دعوت دینا چاہیے. ہم اپنی طرف تھوڑی دعوت دے رہے, ہم تو ان کو دین کی بات کی طرف دعوت دے رہے ہیں, اس میں شرمانا نہیں چاہیے. اب دور وہ آ گیا ہے کہ علماء کو خود کو کہنا چاہیے کہ میں میرے پروگرام میں آیا کرو. یہ بھی مجاہدہ ہے, اس لیے کہ طبیعت چاہتی نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں لوگ کیا کہیں گے. یہ مجاہدہ کرو, یہ مجاہدہ کرو اور لوگوں کو کہو کہ میرے پروگرام میں آیا کرو. یہ مجاہدہ ہے, اس پہ اجر ملے گا آپ کو. اس لیے کہ آپ اپنی طرف نہیں بلا رہے ہیں, آپ دین کی طرف بلا رہے ہیں. جب وہ آئیں گے تو دین کی بات سنیں گے, دین کی بات سنیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ بھائی مسلمانوں کے لیے لیسٹر میں ہائی فیلڈز کا ایریا ہے, وہ ہارٹ آف لیسٹر ہے جہاں ہم رہتے ہیں, ہارٹ آف لیسٹر. اور میں کہتا ہوں کہ ہائی فیلڈز کے اندر میلبرن روڈ جو ہے وہ ہارٹ آف ہائی فیلڈز ہے, اور میلبرن روڈ کے اوپر اسلامک دعوی اکیڈمی جو ہے وہ ہارٹ آف میلبرن روڈ ہے. تو میں نے کہا ہارٹ کے پاس نہیں آتے آپ لوگ, یعنی میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں بھی اسی دنیا میں رہتا ہوں, میں پروگراموں کے لیے کسی غار سے نہیں آتا, میں کسی غار سے نکل کر پروگرام میں آ گیا اور پھر یہاں سے جا کر کسی غار میں بیٹھ گیا. اس لیے کہ لوگ جب یہ محسوس کرتے ہیں کہ اس کی اس بات کی زد ڈائریکٹ ہمارے اوپر پڑ رہی ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ اسے حالات معلوم نہیں ہے, وہ بیچارہ مدرسے کی چار دیواری میں رہتا ہے, اسے کہاں کیا پتا کہ دنیا کہاں سے کہاں چلی گئی ہے. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ انبیاء علیہم السلام سے لے کر آج تک جتنے دین کی خدمت کرنے والے لوگ ہیں وہ دنیا سے جتنے واقف ہوتے ہیں اتنا کوئی نہیں ہوتا, اس لیے کہ ان کا کام ہی یہ ہے کہ امت کو دنیا کے نقصانات سے بچائیں اور ڈرائیں. اگر ان کو معلوم نہ ہوتا تو کیسے ڈراتے اور بچاتے؟ اللہ رہنمائی فرماتے ہیں, علماء کا ذہن وہاں منتقل فرماتے ہیں جہاں عوام کا بھی نہیں جاتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ جس شخص کو انٹرنیٹ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو, جس شخص کو واٹس ایپ استعمال کرنے کی ضرورت نہ ہو, وہ کیوں استعمال کرے؟ ہاں ضرورت ہوتی ہے بعض لوگوں کو, ایک شخص آرکیٹیکٹ ہے تو اسے بہت سارے اپنے کام انٹرنیٹ کے ذریعے کرنے پڑتے ہیں, اسے استعمال کرنا چاہیے. ایک شخص کو باہر کسی کام کی ضرورت نہ ہو تو کیوں نکلے بھائی؟ آپ واک کے لیے جا رہے ہیں, بہت اچھا جائیے, ضرورت ہے. صحت کے لیے, ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. آپ کو شاپنگ کی ضرورت ہے, جائیے, ضرورت ہے. تو اس وقت کیا کہیں گے کہ ضرورت ہے تو نکلو, مگر جب نکلو ضرورت کے لیے تو اپنے آپ کو بچا کے رکھو. ورنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ گھر سے بغیر ضرورت کے نکلنا نہیں چاہیے. ولیساک بیتک, نجات کا یہ راستہ ہے کہ تمہارا گھر تمہیں اپنے اندر سموئے رکھے. یہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. باہر بڑے فتنے ہیں, تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو قدم قدم پر برکتیں تھیں اور خیر تھی, لیکن اس وقت آپ صحابی پوچھتے ہیں عقبہ ابن عامر رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ بتائیے کہ من نجات, من نجات, نجات کا راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بات یہ فرمائی کہ املک علیک لسانک, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, اپنی زبان پر کنٹرول رکھو, بولنے سے پہلے زبان کو تولو, تولو جو بات زبان سے نکلنے والی ہے, تولو کہ یہ بات مجھے کہنی چاہیے کہ نہیں, اچھی ہے یا بری, بولنے کا کوئی فائدہ ہے یا نہیں. اگر فائدہ نہیں ہے تو خاموش رہو. تھنک بفور یو اسپیک, سب کہتے ہیں یہ. ولیساک بیتک, اور تمہارا گھر تمہیں سموئے رکھے, یعنی گھر سے بغیر ضرورت کے باہر مت نکلو.
اور تیسری چیز وب کی اعلیٰ خطیتی، اپنی غلطی کو یاد کر کے رویا کرو، رو کر کے اللہ سے استغفار اور توبہ کیا کرو. اس وقت یہ اس حدیث کی تشریح مقصود نہیں ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہماری شریعت ہمیں یہ سکھاتی ہے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بغیر ضرورت کے گھر سے باہر مت نکلو، اور اگر ضرورت پڑ جائے تو نکل سکتے ہیں، مگر جب ضرورت کی وجہ سے باہر نکلو تو آزاد ہو کر نہیں، نگاہوں کی حفاظت کرتے ہوئے، دل کی حفاظت کرتے ہوئے، کانوں کی حفاظت کرتے ہوئے، زبان کی حفاظت کرتے ہوئے. تو اسی طرح انٹرنیٹ کے بارے میں بھی ہم کہتے ہیں کہ بغیر ضرورت کے انٹرنیٹ کا استعمال مت کرو، بغیر ضرورت کے یوٹیوب پر مت جاؤ، بغیر ضرورت کے سرفنگ مت کرو، بغیر ضرورت کے واٹس ایپ کا استعمال مت کرو. اور اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں نیسیسٹی ہے میرے لیے، ضرورت ہے، تو پھر اپنے کانوں کی اور اپنی آنکھوں کی، اپنی زبان کی، اپنے ایمان کی، اپنے دین کی، اپنے اوقات کی، اپنے آخرت کی حفاظت کرتے ہوئے استعمال. لیکن نہیں، واٹس ایپ واٹس ایپ. رمضان المبارک میں ہمارے یہاں ایک ہمارے طالب علم نے مجھے چھوٹی سی چٹھی دی، اس میں اس نے اپنے احوال بتانے کی کوشش کی تھی. بیعت ہونے کے بعد فائدہ تب ہوتا ہے جب شیخ کی صحبت اور شیخ کی مجلس میں بار بار جا کر کے ہدایت کی طلب کے ساتھ، اصلاح کی طلب کے ساتھ بیٹھے اور اپنے احوال شیخ کو بتائیں، اور شیخ جو کہے آپ اصلاح کے لیے کرنے کے لیے اس پہ عمل کریں، تب جا کر کے اصلاح ہوتی ہے، تب جا کر فائدہ ہوتا ہے. تو طالب علم چوتھے سال میں ہے، اس نے مجھے چٹھی دی، چوتھے پانچویں سال میں مستحضر نہیں ہے، اس نے مجھے چٹھی دی، ہو سکتا ہے دورہ حدیث میں ہو. اس چٹھی میں اس نے یہ لکھا تھا کہ تمہارے ایک بیان اور واعظ کے نتیجے میں 3 سال ہوئے میں نے واٹس ایپ نکال دیا. کتنے سال؟ 3 سال. ہوتا ہے نا کہ آدمی چھوڑتا ہے پھر آ جاتا ہے، چھوڑتا ہے پھر آ جاتا ہے، لیکن یہ اس طالب علم کی سعادت کی بات ہے کہ جو چیز اس کو سمجھ میں آئی اس پہ عمل کیا. اب میں آپ کو فائدہ بتلا رہا ہوں، واٹس ایپ کا فائدہ اور نقصان. تو اس نے کہا کہ 3 سال ہوئے میں واٹس ایپ سے توبہ کر چکا ہوں، چھوڑ دیا ہے واٹس ایپ کو. اب طالب علم جب مدرسے میں ہوتا ہے تو بہت مشغولی، اور گھر جاتا ہے تو بھی مشغولی، اس لیے کہ سنیچر اتوار 24 گھنٹے تقریباً ملتے ہیں چھٹی کے، اس کو ملنا اس کو ملنا، اور اس میں اکثر وقت جو ہے وہ واٹس ایپ پر جاتا ہے، موبائل پر جاتا ہے. آج کل شوہر بیوی کا نہیں رہا، بیوی شوہر کی نہیں، دونوں ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اپنی اپنی دنیا میں، اپنی اپنی دنیا میں، وہ اپنے موبائل پر ہے، اپنے موبائل پر. میں کہتا ہوں کہ موبائل کو آف کرنا بھی سیکھو، رات کو سونے کے لیے جاؤ تو آف کر کے سو. میرے سونے کا نظام بہت آگے پیچھے رہتا ہے، تو مجھے یہ سب چیزیں دیکھنے کا موقع اس وقت ملتا ہے جب میں ہر کام سے فارغ ہوتا ہوں، تو ای میل کا جواب اور ٹیکسٹ میسیجز عموماً لوگوں کو ملتے ہیں تو وہ صبح 1 بجے ہوتا ہے، صبح 2 بجے ہوتا ہے، صبح 3 بجے ہوتا ہے. تو مجھے حیرت اس بات کی ہوتی ہے کہ میں تو سویا نہیں ہوں، پورا دن دوسرے کاموں میں مشغول رہا اور میں ان کے ٹیکسٹ میسج کا بھی جواب دے رہا ہوں، وہ فوراً مجھے جواب دیتے ہیں فوراً کہ بھائی جزاک اللہ یا امین یا جو کچھ بھی ہے، فوراً مجھے جواب دیتے ہیں. تو میں سوچتا ہوں کہ اس شخص کی صحت پر کتنا اثر پڑ رہا ہوگا اس موبائل کی وجہ سے، کہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد جب وہ گھنٹی بجتی ہے یا وہ بند ہوتا ہے تو وہ اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کو جواب دیتا ہے، نیند کی کوالٹی ختم ہو گئی. اور ایسے 1-2 آدمی نہیں، اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جو فوراً جواب دیتے ہیں. مسجد میں آؤ تو آف کر دو، مسجد سے نکلو تو آن کرو. یہ مسجدوں میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یا تو موبائل کو آف کر دو یا سائلنٹ پر رکھ دو. کیوں سائلنٹ پر رکھے؟ تاکہ فرض نماز کی سلام پھیرنے کے بعد فوراً دیکھے کہ کتنے مس کال ہے. سائلنٹ پر کیوں رکھے؟ آف کر کے آؤ، اللہ کے گھر میں آف کر کے آؤ تاکہ ذہن اس کی طرف منتقل ہی نہ ہو. اور جب مسجد سے نکلے تو آن کر دو، کھانے کے لیے بیٹھو تو آف کر دو، اور جب تک آرام سے کھانے سے فارغ نہ ہو جائے موبائل کو ہاتھ میں مت لو. ماں باپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, اہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے, میٹنگ میں بھی ہوتا ہے, اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے, اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے, اس کے جیب میں بز ہو رہا ہے, میٹنگ ہو رہی ہے, آپ کو پتا ہے کہ ایک گھنٹے کے لیے میٹنگ ہے, آف کر کے بیٹھو. تو موبائل کو آف کرنا بھی سیکھو. نفس اتنا موٹا ہو گیا کہ ہم موبائل کو آف کرنے کی اب ہمارے اندر قدرت نہیں پاتے, اتنا نفس ہم پر سوار ہو گیا. رمضان المبارک میں مدرسے کا ایک طالب علم جماعت میں آیا ہوا تھا اور وہ میرے پاس پہنچ گئے عصر کے وقت, تقریباً عصر سے پہلے, اور اس نے مجھے کہا کہ میں امیر صاحب کی اجازت لے کر کے آیا ہوں اور یہی رہوں گا سحری تک. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. اتفاق یہ ہوا کہ عشاء کی نماز میں ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ میں کھڑے ہو گئے. جگہ چونکہ میری کوئی مقرر نہیں ہے مسجد میں, تو جہاں مجھے جگہ ملتی ہے وہاں کھڑا ہو جاتا ہوں, تو اتفاق سے ہم دونوں پہلی صف میں ایک ساتھ ہو گئے. اب سوچو کہ ایک طالب علم جو چھٹیوں میں جماعت میں نکلا ہوا ہے, تو نیک ہوگا تو ہی جماعت میں نکلا ہے نا, اگر شریر ہوتا تو کہیں اور وقت گزارتا, جماعت میں نکلا. اور جماعت میں نکلنے کے بعد بھی اس کے اندر اتنا جذبہ تھا کہ بھئی کسی عالم کو ملنے کے لیے مجھے جانا ہے یا کسی بزرگ کو, جو بھی اس کے ذہن میں میرے بارے میں تھا, تو نیک ہوگا تو ہی نا. امیر صاحب کی اجازت لی, پھر وہ امیر صاحب کی اجازت لے کر ادھر ادھر گھومنے کے لیے نہیں گیا, وہ آیا اور میں نے دیکھا کہ برابر عبادت میں لگا ہوا ہے عصر کی نماز کے بعد بھی. لیکن اتفاق سے ہم دونوں ساتھ ہو گئے. اب ہر چار رکعت کے بعد وہ اپنے موبائل کو دیکھ رہا تھا, ہر چار رکعت کے بعد. جو ہر چار رکعت کے بعد موبائل کو دیکھے گا کہ کس کا مس کال ہے, کیا ٹیکسٹ آیا ہوا ہے, اس کی آگے والی چار رکعت کی کیا کوالٹی ہوگی. میرے بھائیو, اپنے نقصان کو پہچانو, اللہ کے لیے اپنے نقصان کو پہچانو. آپ موبائل استعمال کرتے رہیں, آپ واٹس ایپ استعمال کرتے رہیں, آپ چھوڑ دیں, میرا کیا نقصان, میرا کیا نفع, میرا کوئی نفع نہیں, میرا کوئی. ہاں, اگر میری اس بات کو سن کر کوئی عمل کرے گا تو مجھے ادال و علی الخیر کفائلی ہی کی بنیاد پر اجر و ثواب ملے گا, وہ میرا فائدہ ہے. تو اس طالب علم نے ایک بات تو یہ کہی کہ میں نے عمل کیا. اور تین سال تک ہمارے بہت سے طلبہ کی یہ شکایت ہوتی ہے کہ منڈے ہر دو ہفتے کے بعد چھٹی رہتی ہے, تو وہ طلبہ جو سلوک اور اصلاح اور تزکیہ کی فکر میں رہتے ہیں ان کی یہ شکایت ہوتی ہے جب وہ لکھتے ہیں کہ بہت اچھے معاملات چل رہے تھے, ویکینڈ میں گھر گیا, گھر میں سیٹرڈے سنڈے عمل نہیں کر سکا, پھر منڈے بھی کنٹرول میں نہیں آیا, ٹیوزڈے بھی کنٹرول میں نہیں آیا, وینزڈے بھی کنٹرول میں نہیں آیا, کسی طرح تھرسڈے کو کچھ, فرائیڈے کو کچھ, اور پھر قابو میں آ گیا, پھر چھٹی ہو گئی, پھر وہی مسئلہ. یعنی ایک سائیکل چلتی رہتی ہے. اس طالب علم کا بھی یہی حل. تو اس طالب علم نے مجھے یہ کہا, خط میں لکھا, اور میں نے پھر اس کو کہا کہ رمضان المبارک کے بعد یہ حصہ مجھے دوبارہ لکھ کر کے دو, اور میں نے کل ہی نوٹس بورڈ پہ لگوایا تاکہ ہر طالب علم اس کا فائدہ محسوس کرے کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کا فائدہ کیا ہے. تو اس نے کہا کہ تین سال سے واٹس ایپ بند ہے, اس کی برکت یہ ہوئی کہ تین سال سے بغیر کسی دن کے ناغے کے طالب علمی کی حالت میں روزانہ میں تین پارے کی تلاوت کر رہا ہوں. طالب علمی کی حالت میں تین پاروں کی تلاوت, یہ اس نے خود محسوس کیا کہ واٹس ایپ کی نحوست تھی کہ میں تلاوت نہیں کر پا رہا تھا, اور واٹس ایپ چھوڑنے کے نتیجے میں یہ قابو میں آ گئی تلاوت. میرے ایک دوسرے متعلق ہیں, لیسٹر کے قریب ایک شہر میں رہتے ہیں, وہ آئے اور بہت رونے دھونے لگے کہ معاملات بالکل چوپٹ ہے. مجھے بہت تعجب ہوا کہ یہ تو صاحب علم ہے اور بڑی پابندی کے ساتھ معاملات کر رہے تھے, اتنے شریف نیک آدمی, اور کہہ رہے کہ معاملات بالکل ترک ہو گئے. تو چونکہ صاحب علم ہے تو میں نے کہا آپ نے اس پہ غور کیا یا نہیں کہ کیا وجہ ہے, تو کہنے لگے کہ ہاں میں نے غور کیا. تو میں نے کہا کسی نتیجے پر پہنچی, تو کہنے لگے کہ ہاں نتیجے پر پہنچا. میں نے کہا کیا, تو کہنے لگے کہ میں واٹس ایپ پر ہوں, تو کسی نے یو ٹیوب کی میرے اوپر ایک لنک بھیج دی جس میں مناظرہ تھا, مناظرہ ایک ڈیڑھ گھنٹے کا مناظرہ. بھائی میرا اور آپ کا عقیدہ ٹھیک ٹھاک ہے, اور مجھے اور آپ کو کسی سے مناظرہ کرنا نہیں ہے تو ہم اس مناظرے کو سن کر سیکھ کر کیا کریں گے. میں تو علماء کو بھی کہتا ہوں کہ آپ کا عقیدہ بالکل ٹھیک ٹھاک, آپ بخاری شریف پڑھاتے ہیں, ترمذی شریف پڑھاتے ہیں, فرقہ کے باطلا کرد آپ کا یہ کام نہیں ہے, تو آپ اس مناظرے کو دیکھ کر کے کیا کریں گے؟ آپ مناظرے کی ٹیکٹک کو اس وقت سیکھیے جب آپ کو ضرورت پڑ جائے, جب مناظرے کے میدان میں اترنے کی آپ کو ضرورت پڑے. بنیادی طور پر فرق میں, بنیادی طور پر فرق باطلا میں فرق ایک عالم کو معلوم ہو جائے, اس کے بعد بہت زیادہ فرق باطلا کی کتابیں اسے پڑھنی نہیں چاہیے, اس کی وجہ سے دل پر تکدر آتا ہے. بھئی کیوں پڑھے کسی اور کی کتابیں اور کسی اور کے عقائد بغیر ضرورت کے؟ آپ کو مناظرہ کرنا نہیں ہے کسی کے ساتھ, آپ کو ڈیبیٹ کرنا نہیں ہے, عالم کو بھی نہیں چاہیے. تو کہنے لگے کہ وہ مناظرے میں مجھے ایسی دلچسپی ہوئی کہ پھر وہ موبائل کے اوپر انٹرنیٹ بھی ہوتا ہے تو یوٹیوب پہ جا جا کے میں نے مناظرے دیکھنا شروع کر دیا. بس مناظرے ہی دیکھتا رہتا ہوں صبح سے شام تک, کھانے پینے سونے اور نمازوں کے اوقات کے ایک ہی میرا کام ہے, مناظروں میں بہت دلچسپی, بس مناظرے. تو کہا کہ جب سے یہ مناظروں کے چکر میں پڑ گیا ہوں اس وقت سے, تو میں نے ان سے یہ کہا, میں نے کہا کہ پرابلم بھی معلوم ہے, سولوشن بھی آپ کو معلوم ہے, اب عمل کیجئے اس پر. لیکن میں نے کہا عمل نہیں کر سکیں گے آپ اس لیے کہ آپ کو یہ چاٹ لگ گئی ہے مناظروں کی, اس لیے کرو یہ کہ واٹس ایپ ہی کو نکال دو اور یہ انٹرنیٹ کے کنیکشن کو نکال دو, اسمارٹ فون نہیں چاہیے. یہ اسمارٹ فون جو ہے نا, یہ نفس اور شیطان بھی بہت اسمارٹ ہے, اس لیے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں. اسمارٹ کس کو کہتے ہیں؟ کہ ہی از ویری اسمارٹ. اسمارٹ کا لفظ تو بہت اچھا ہے کہ ہی از ویری اسمارٹ, لیکن آج کل جو ہماری زبان میں اسمارٹ کس کو کہتے ہیں؟ چالاک کو اسمارٹ کہتے ہیں, ہی از ویری اسمارٹ, اسی لیے اس کو اسمارٹ فون کہتے ہیں کہ یہ بہت چالاک ہے. یہ اتنا چالاک ہے کہ آپ کو کن کن چکروں میں ڈال دیتا ہے آپ کو پتا نہیں چلتا. اور یہ تو پھر بھی ٹھیک ہے کہ دینی ذہن کے لوگ ہیں ان کا تو صرف وقت ضائع ہو رہا ہے, وہ تو لائن ہی میں مبتلا ہو رہے ہیں. جو لوگ معاصی میں مبتلا ہوتے ہیں, کن کن چکروں میں پڑتے ہیں, کیسے کیسے واقعات پیش آتے ہیں. تو میں نے کہا کہ اسمارٹ فون کو نکالو, سادہ فون پر آ جاؤ. وہ سادہ فون پر آ گئے, تین دن میں انہوں نے مجھے کہا کہ معمولات سارے بحال ہو گئے. دیکھو یہ غفلت میں ڈالنے والی چیز ہے. مجھے بھی انٹرنیشنل کال کرنے پڑتے ہیں اور مجھے معلوم ہے کہ واٹس ایپ کے اوپر فری میں ہو جاتے ہیں. بہت سے لوگ اس لیے کہتے ہیں کہ واٹس ایپ کے اوپر فری میں ہو جاتے ہیں, تو میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ واٹس ایپ کے اوپر آپ کے فون فری میں ہو جاتے ہیں لیکن آپ کا دین بک جاتا ہے, اس کا کیا؟ اس سے اچھا یہ ہے کہ دین کی حفاظت کر لو اور پیسے خرچ کر کے لوگوں کو فون کرو. یہ خرچ کرنا بھی آپ کا صدقہ ہوگا, صدقہ, اس لیے کہ آپ اپنے دین کی حفاظت کے لیے پیسے خرچ کر کے فون کرتے ہیں. مجھے بھی انٹرنیشنل کال کرنے پڑتے ہیں اور میں پیسے خرچ کر کے کرتا ہوں, لیکن میں واٹس ایپ کو نہیں لا رہا ہوں اس لیے کہ مجھے اپنے نفس پر اطمینان نہیں ہے, میں اپنے نفس کو معمول نہیں سمجھتا. اور یہاں جتنے لوگ واٹس ایپ والے بیٹھے ہوئے ہیں ان سے میں کہتا ہوں کہ آئیے میرے ساتھ بیٹھ جائیے, تمہارے پاس واٹس ایپ ہے, میرے پاس نہیں ہے, تمہاری معلومات اور میری معلومات میں کیا فرق ہے؟ چلو دیکھ لیتے ہیں آپ کے پاس ایسی کون سی اہم معلومات ہے جو مجھے نہیں پہنچی ہے. دنیاوی اعتبار سے بھی اور دینی اعتبار سے بھی آپ کے پاس ایسی کون سی معلومات ہے جو مجھے نہیں پہنچی ہے؟ فرق یہ ہے کہ آپ کو واٹس ایپ پہ محنت کرنی پڑتی ہے, ہمیں فری سروس ملتی ہے. کوئی آ کر کے ایک خبر دے دے گا, دوسری خبر دے دے گا, تیسرا تیسری خبر دے دے گا, تو ہمارے لیے جو ہے سب خدمت میں لگے ہوئے ہیں کہ خوب مطالعہ کرتے ہیں واٹس ایپ کا اور چھانٹ کر کے جو کام کی بات ہوتی ہے وہ ہمیں پہنچ جاتی ہے. اس لیے میرے بھائیو, علم حاصل کرو صحیح طریقے سے, صحیح طریقے سے. مولانا نے بہت بہت ہی اہم بات کی طرف ہمیں متوجہ کیا ہے, ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے مگر صحیح طریقوں سے, صحیح. آج جو ہے یہ دینی مجلسوں میں لوگ کم نظر آتے ہیں, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ ہمارے امام صاحب گھر کی مرغی دال برابر, گھر کی مرغی دال برابر, ہمارے امام صاحب ان کا بیان تو سنتے ہی رہتے ہیں, کوئی خاص ایسے مقرر نہیں. آج کل لوگ جو ہے شاپنگ کرتے ہیں اور شاپنگ کرنے میں ایسے لوگوں کی تقریر سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں جن کی تقریروں میں مزہ آتا ہے. یہ نہیں دیکھتے کہ بھائی کس کی تقریر سے ہمیں نفع ہوگا, کس کی تقریر سے نفع ہوگا, کس کی صحبت سے نفع ہوگا. دیکھو اصل چیز صحبت ہے, اس لیے کوئی صالح آدمی مل جائے, نیک آدمی مل جائے, وہ اگر تقریر بھی نہ کرے تو بھی اس کی صحبت میں بیٹھو, صالح آدمی مل جائے. صالح آدمی کی صحبت اس حد تک نفع کرتی ہے کہ اگر وہ صالح آدمی مسجد کے کسی کونے میں بیٹھے ہوئے ہو, آپ بھی مسجد میں آ کر کے بیٹھ جائیے اور دوسری نیتوں کے ساتھ یہ نیت بھی کر لیجئے کہ میں اس وقت ان بزرگ کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہوں تاکہ اللہ تعالی شانہ ان کی اچھائیاں میرے اندر منتقل فرما دے. حضرت شاہ وسیع اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ, مجدد ملت رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ تھے, حضرت یہ فرمایا کرتے تھے کہ جن لوگوں کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہ ہو وہ ہماری تقریریں سننے کے لیے نہ آئے, اس لیے کہ ان کو ہماری تقریروں سے فائدہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں مجلس میں بیٹھتا ہوں اور بالکل خاموش رہتا ہوں, ہمارے بزرگوں کے یہاں بہت ساری مجلسیں خاموش مجلسیں رہتی تھی, بالکل خاموش, اس لیے کہ اس زمانے کے لوگ سمجھتے تھے کہ فیض اٹھانے کا طریقہ صحبت ہے. صحبت صحابی کس کو کہتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ایمان کی حالت میں آ کر کے ایک حدیث سنے, ہے کچھ سننے کی بات ہے صحابی کی تعریف ہے نہیں, جو صحبت میں آ جائے صحبت. اور تقریر جو ہے اگر وہ تقریر کرتا ہے تو یہ بونس ہے. تو شاہ صاحب یہ فرماتے تھے کہ اگر ہم خاموش بیٹھے ہوئے ہوں اور اس وقت کسی کو مجلس میں آ کر ہم سے نفع نہ پہنچے پھر وہ ہماری تقریر سننے کے لیے نہ, اس لیے کہ جو اصل چیز ہے اس سے تو اس کو نفع پہنچ نہیں رہا, اصل چیز صحبت ہے میرے بھائیوں, اصل چیز صحبت. آج کل ہم لوگ تقریر کے شوقین ہو گئے ہیں, تقریروں میں ہمیں لذت محسوس ہوتی ہے. جیسے یہ نعت و نظم ہے, نعت و نظم 90% لوگ کچھ نہیں سمجھتے کہ مقرر وہ نعت پڑھنے والا کہہ گیا رہا ہے, نعت پڑھنے والا کیا کہہ رہا ہے. 90% لوگوں کو اشعار سمجھ میں نہیں آتے, تو پھر بیٹھتے کیوں ہیں؟ اسے کہ کانوں کو اچھا لگتا ہے. نعت اور نظم, نعت اور نظم ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف جہاں کی جا رہی ہو, نام ان کا جہاں بھی لیا جائے گا, ذکر ان کا جہاں بھی کیا جائے گا, نور ہی نور سینوں میں بھر جائے گا, ساری محفل میں جلوے ٹپک جائیں گے. ذکر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ, ایک بہت بڑی عبادت, بہت بڑی عبادت, لیکن ہر عبادت کی ایک حد ہوتی ہے, ہر عبادت کی حد. ایک شخص جو ہے وہ تلاوت میں لگ جائے اور یہ کہے کہ میں تو ظہر کی نماز آپ لوگ پڑھ لیجئے, مجھے میں تلاوت میں مشغول ہوں, وہ تلاوت کی حد مقرر کر لے. تو عبادت کے دوسرے پہلو ہیں وہ ہمیں نظر ہی نہ آوے, ہمیں نظر آوے صرف نعت اور نظم. بہت مزے سے, اور نعت اور نظم کی محفلوں میں لوگ نماز کے بعد آتے ہیں کہ پروگرام کب شروع ہو رہا ہے, پوری پوری رات انگلینڈ میں بھی مسجدوں میں پوری پوری رات نعت اور نظم کی محفلیں چلتی ہیں, اور وہ نعت اور نظم کی محفل میں جو عشاء کے رسول تھے ان میں سے 80% فجر کی نماز میں غائب. فجر کی نماز میں غائب اور نعت اور نظم سن رہے ہیں اور سفارش کی توقع رکھتے ہیں. کہاں گئی دین کی فہم, کہاں گئی دین کی سمجھ. تلاوت کا بھی یہی حال ہے, تلاوت کا بھی یہی حال ہے کہ بہت صحیح قرآن ایک شخص پڑھ رہا ہے اور اللہ والوں میں سے ہے اور درد دل سے پڑھ رہا ہے, لیکن کسی کو دلچسپی نہیں. تلاوت کلام پاک میں دو چیز دیکھتے ہیں, آواز اور لمبا سانس, آواز اور لمبا سانس. بس جہاں لمبا سانس نظر آئے, جہاں آواز عمدہ نظر آئے وہاں چلے گئے. اور اتنی بے حرمتی تلاوت کلام پاک کی, کودتے ہیں, اچھلتے ہیں, ایک دوسرے کو اشارے کرتے ہیں, ہاتھ بلند کرتے ہیں, اور وہ قرات پڑھنے والے بھی قرات کے دوران بات کرتے ہیں, کوئی ان کی واہ واہ کرتا ہے تو وہ شکریہ میں سلام ایسا کرتے ہیں, شکریہ کہ آپ ہماری احسنت احسنت, تو کہتے ہیں کہ ہاں شکریہ شکریہ. تلاوت کرنے والے اور گفتگو کرنے کے بعد وہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بھی دوبارہ نہیں پڑھتے. امت کہاں جا رہی ہے میرے بھائیوں, ہم کن چکروں میں پڑے ہوئے ہیں. تعلق مع اللہ کی دولت کو ڈھونڈو, اور تعلق مع اللہ کی دولت علماء اور صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے سے ملے گی. دین کی صحیح سمجھ علماء اور صلحاء کے پاس بیٹھنے سے حاصل ہوگی. میں تو میرے بھائیوں کہا کرتا ہوں کہ یوٹیوب میں آپ اگر کسی بہت بڑے بزرگ اور بہت بڑے عالم کی تقریر سنیں بہت بڑے عالم اور بہت بڑے بزرگ اس کی تقریر سنیں اور ایک اوسط درجے کے عالم اور اوسط درجے کے بزرگ کی صحبت میں آپ مسجد میں لائیو بیٹھے یا اس کے مجلس خانے میں لائیو بیٹھے, آپ کو یہاں جو فائدہ ملے گا وہ وہاں نہیں ملے گا. اس لیے کہ دین منتقل ہوتا ہے صحبت سے, نہ کہ صرف سننے سے. ہاں وہ بہت بڑے علامہ ہوں گے, بہت بڑے محدث ہوں گے, بہت بڑے مفسر ہوں گے, تو آپ کو ایسے علمی نکتے وہاں ملیں گے جو شاید آپ کو یہاں نہ ملے, یہ الگ بات ہے. لیکن جو روحانیت, جو علم, جو برکتیں منتقل ہوں گی میرے بھائیوں, وہ منتقل ہوں گی صحبت سے. یہ سینہ بسینہ منتقل ہوتی ہے. اس لیے یہ یوٹیوب وغیرہ پر جو آپ بیانات وغیرہ سن لیتے ہیں اور ایسا سمجھ لیتے ہیں کہ بس کام ہو گیا, نہ, اپنی مسجد میں آؤ, علماء کے پاس بیٹھو, تعلیم کے حلقوں میں بیٹھو, درس قرآن درس حدیث پہ بیٹھو, اصلاحی پروگراموں میں بیٹھو, مشائخ اور بزرگوں کو ڈھونڈو اور ان کی صحبتوں میں جا کر کے بیٹھو اور اس نیت سے جاؤ کہ اس کے سینے میں جو کچھ بھی ہے اللہ میرے سینے میں منتقل فرما دے. اس نیت سے جاؤ میرے بھائیوں, ان کا احترام کرو دل میں, ان کی عظمت دل میں پیدا کرو کہ اللہ والے ہیں, یہ اللہ والے ہیں. میں نے حضرت مولانا عبداللہ کاپودروی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, میں جب کاپودرا گیا تھا تو کاپودرا میرے بیان سے پہلے حضرت نے مختصر نصیحتیں فرمائی. اس وقت میں نے یہ سنا تھا کاپودرا کی جامع مسجد میں کہ حضرت نے یہ فرمایا کہ میں نے قاری صدیق بانوی رحمۃ اللہ علیہ سے سنا تھا کہ وہ پوچھتے تھے کہ سبزی چاہیے تو کس کے پاس جاتے ہو, سبزی والے کے پاس یا مچھلی والے کے پاس, اور مچھلی چاہیے تو کس کے پاس جاتے ہو, مچھلی والے کے پاس یا سبزی والے کے پاس. پھر حضرت فرماتے تھے کہ سبزی چاہیے تو سبزی والے کے پاس جاتے ہیں, مچھلی چاہیے تو مچھلی والے کے پاس جاتے ہیں, تو اللہ چاہیے تو اللہ والوں کے پاس جاؤ. اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے میرے بھائیوں, اللہ اللہ والوں سے ملتا ہے. سارے چکروں سے نکلو میرے بھائیوں اور مقصد اللہ کو بناؤ کہ کچھ بھی ہو جائے, کچھ بھی ہو جائے, اب تو اس دل کو اس قابل بنانا ہے کہ اس دل میں اللہ اتر جائے. آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, آرزوئیں خون ہوں یا حسرتیں پامال ہوں, اب تو اس دل کو بنانا ہے تیرے قابل مجھے. اللہ مجھے بھی توفیق دے, آپ سب دوستوں کو بھی توفیق دے, میں بھی ان سب باتوں کا محتاج ہوں. تو میرے بھائیوں, علم کو حاصل کرنا ہے صحیح جگہوں سے, صحیح علماء سے, صحیح علماء صحیح جگہوں سے. امام محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کا یہ مقولہ کس قدر اہمیت کا حامل ہوگا کہ امام مسلم رحمت اللہ علیہ نے جگہ دی اپنی صحیح مسلم میں, جو کہ حدیث کی کتاب ہے. لیکن یہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے, یہ قول, یہ پرنسپل ہے جسے ہر مسلمان کو پکڑ کے رکھنا چاہیے کہ ان ہاد العلم دین, یہ علم دین ہے, علم ہی دین ہے. علم صحیح تو دین صحیح, علم غلط تو دین غلط. اس لیے فانظروا عمن تاخذون دینکم, تم بہت غور و فکر کرنا, بہت سوچنا, بہت دیکھنا, بہت احتیاط کرنا کہ تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو, تم اپنا دین کس سے لے رہے ہو. یہ کان کو اچھا لگے, کان کو اچھا لگے. میرے جیسا دیہاتی مولوی جب بولتا ہے تو اس کی انگلش میں انڈین ایکسنٹ ہے اور لوگوں کو امریکن ایکسنٹ پسند ہے, تو اب امریکن ایکسنٹ والی تقریر سنتے ہیں کہ یہ بہت اچھی لگتی ہے. تقریر اچھا لگانے کے لیے نہیں ہے, تقریر اچھا لگانے, تقریر تو سیکھنے کے لیے ہے. تو صحیح عالم کے پاس بیٹھو گے تو صحیح علم آئے گا, اور صلحاء اور بزرگوں کے پاس بیٹھو گے تو وہ نور علم منتقل ہوگا. علماء کے پاس بیٹھنے سے, صحیح العقیدہ علماء کے پاس بیٹھنے سے راستہ معلوم ہوتا ہے, اور صلحاء کے پاس بیٹھنے سے اس راستے پر چلنے کا سلیقہ آتا ہے. صلحاء کے بھی ہم محتاج, اسے کہ معلوم تو ہو گیا کہ بد نظری ناجائز, بد نظری ناجائز. جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد, اللہ کی فرما برداری کرنا, دنیا سے بے رغبتی اختیار کرنا, اس کے نتیجے میں اللہ ملتا ہے, جنت ملتا ہے, یہ سب جانتا ہو, پھر کرتا کیوں نہیں ہے, پھر کرتا کیوں نہیں, جانتا ہے. تو غالب کہتا ہے کہ جانتا ہوں ثواب طاعت و زہد پر طبیعت ادھر نہیں جاتی. تو جاننا ہوتا ہے علماء سے اور طبیعت ادھر جاتی ہے صلحاء سے, صلحاء کی صحبت میں بیٹھنے سے طبیعت ادھر جاتی ہے. پھر اللہ تعالی شانہ ہم سب کو میرے بھائی توفیق دے. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ علم حاصل کرو, بہت زیادہ حاصل کرو, اور صحیح جگہوں سے حاصل کرو, صحیح جگہوں سے. دیکھو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کی طلب میں کہیں چلے گئے, کتنے علماء کے پاس سفر کر کے گئے. ہم سے ہماری مسجد میں مفتی اکرام الحق صاحب دامت برکاتہم کی صحبت میں نہیں بیٹھا جاتا. میں جانتا ہوں کہ حضرت کو اس قسم کی گفتگو سے تکلیف ہوتی ہے, اس لیے میں اپنی زبان پہ کنٹرول رکھتا ہوں. میں جانتا ہوں اگر بولتا ہوں تو حضرت کو تکلیف ہوتی ہے, نہیں بولتا ہوں تو آپ کا نقصان ہوتا ہے. میں کیا کروں, اس مسجد میں آتا ہوں تو کیا کروں میں. ایک شخص کی صحبت میں ہم سے نہیں جایا جاتا, وہ بھی ہفتے میں ایک مرتبہ. چلو ہے حضرت کی اگر دس مجلسیں ہوتی ہیں, ہفتے میں دو ہوتی ہے, ایک میں تو کم سے کم جاؤ. اور اگر آپ کے حضرت اگر آدھ گھنٹے پون گھنٹے تک بولتے ہیں, آپ کے پاس اتنا بھی ٹائم نہیں تو چلو دس منٹ کے لیے بیٹھا کرو ہفتے میں ایک مرتبہ. آج سے لے کر آئندہ مرتبہ میں جب یہاں پروگرام میں آؤں, اس وقت تک حضرت کی صحبت میں دس منٹ کے لیے آپ بیٹھا کرو. اور اگر آپ کی زندگی میں فرق نہ آئے تو آئندہ مرتبہ مجھے یہاں بیٹھنے مت دینا, مجھے یہاں بیٹھنے مت دینا, مجھے وہی کہہ دینا, میں واپس چلا جاؤں گا. ہمارے درمیان ایسے صلحہ موجود ہے, ایسے اچھے عالم کے پاس جاؤ تو راستہ ملے گا, اور بزرگوں کے پاس بیٹھو. مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہم کہ یہاں خانقاہ میں حضرت نے مجھے حکم فرمایا, تو میں نے وہاں کچھ حضرت ہی کے فیض کی برکت سے کچھ گفتگو کی, تو میں نے وہاں یہی کہا کہ علماء کے پاس جانا پڑتا ہے علم حاصل کرنے کے لیے, اور صلحاء کے پاس جانا پڑتا ہے تاکہ اس علم پر عمل کرنے کا سلیقہ آ جائے. میں نے کہا تم سارے کتنے خوش نصیب ہو کہ تمہیں اللہ نے ایسا شیخ عطا کیا ہے جو بیک وقت عالم بھی ہے اور شیخ بھی ہے, تمہیں ایک ہی جگہ سے سب کچھ مل جائے گا. ہمارے مفتی اکرام الحق صاحب بیک وقت عالم بھی ہے اور شیخ بھی ہے. اللہ تعالیٰ ان کے سائے کو امت پر دراز فرمائے, ان کے فیوز کو خوب عام اور تام فرمائے, اور ہم سب کو خوب مستفید فرمائے. ہم ایک 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 آدمی سے جو ہمارے مسجد میں رہتا ہے اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو حدیثیں لی جن اساتذہ سے, جن کو ریجیکٹ کیا کہ نہیں ان پر مجھے اعتماد نہیں ہے, میں ان سے حدیث نہیں لوں گا, وہ الگ. جن سے حدیثیں لی وہ کتنے, 1080 1080 مشائخ کے پاس گئے, اور وہ بخارا میں نہیں رہتے تھے, بخارا میں ایک دو ہوں گے, پوری دنیا میں ممالک اسلامیہ میں سے کوئی اہم شہر نہیں چھوڑا جہاں کے بارے میں ان کو پتا چلا کہ یہاں محدث اور وہاں نہ گئے ہوں. اور خود فرماتے ہیں کہ مجھے خود کو یاد نہیں ہے کہ میں بصرہ اور بغداد میں کتنی مرتبہ آیا اور گیا اس زمانے میں سفر کیے, اور خود بہت بڑے عالم تھے. قناعت انہوں نے نہیں کی, انہوں نے یہ قناعت نہیں کی کہ اب میں محدث ہو گیا ہوں, میرے پاس تو اب لوگ اٹھنے بیٹھنے لگ گئے ہیں, بس ختم ہو گئی بات. نہ یہ حضرات موت تک علم کو حاصل بھی کرتے رہتے تھے اور علم پڑھاتے بھی رہتے تھے. یہ تبلیغ علم جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ تم علم کی تبلیغ کرو, اس کا کیا مطلب, علم حاصل کرو دوسروں تک پہنچاؤ, علم حاصل کرو دوسروں تک پہنچاؤ. یہ جو تبلیغ علم کا سلسلہ ہے, یہ علماء کرام نے تمام پوری امانت داری کے ساتھ 1400 سال سے پورا کیا ہے, ورنہ یہ علم ہم تک نہ پہنچتا. اس لیے کہ علماء کے علاوہ تو پوری شریعت کے واقف کوئی ہے نہیں دوسرے, تو اگر علماء نے یہ کام نہ کیا ہوتا تبلیغ علم کا, تو علم ہم تک کیسے پہنچتا. یہ اسی لیے پہنچا کہ علماء نے تبلیغ علم کا کام کیا ہے. یہ جو مدرسے میں ایک جگہ پر بیٹھ کر پڑھاتے ہیں, صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین میں بھی ایسے بے شمار بڑے بڑے فقہا اور علماء اور محدثین تھے جو ادھر سے ادھر نہیں گئے, ایک جگہ پر بیٹھ کر کے انہوں نے پڑھایا. یہ علماء کا کام ہے کہ وہ دین کی حفاظت کرے, اور حفاظت کر کے مرنے سے پہلے پہلے اگلوں تک پہنچا دے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ گئے, امام بخاری اور بہت اعلی درجے کے محدث, اعلی درجے کے محدث. انہوں نے جب صحیح البخاری لکھی تو صحیح البخاری لکھنے کے بعد ان کے 4 اساتذہ موجود تھے, ان کی خدمت میں آپ نے وہ بخاری شریف پیش کی. वो जमाना था ना बड़ों के सामने झुकने का, बड़ों को बड़ा समझने का, बड़ों को बड़ा मानने का. ये नहीं कि अब तो मैं आगे चला गया. उनका तो मकाम इतना था कि उनके एक शेख, उनके एक उस्ताद रजा रहीमहुल्लाह ताला, उन्होंने अपना जो मुसव्वदा है वो मुसव्वदा उनकी खिदमत में पेश कर दिया. उस्ताद ने अपना मुसव्वदा इमाम बुखारी को दिया और इमाम बुखारी से ये कहा कि इन हदीसों को देखिए कि इनमें सही कौन सी है और सकीम कौन सी है. तो इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जो सकीम हदीसें थी, कमजोर थी, उनके ऊपर निशान लगाए. तो उस्ताद मोहतरम ने जब वो किताब अपने हाथ में ली तो अपने हाथ में लेने के बाद कलम उठाए और कलम उठा करके जिस हदीस पर उन्होंने टिक लगाई थी कि ये हदीस ठीक है, वहां पर लिखा कि रजी अल फता. और जिस हदीस के ऊपर उन्होंने अपनी तरफ से इस्कार जाहिर किया था वहां ये लिखा कि लम यरजल फता. फता किसको कहते हैं? नव उम्र लड़के को. इसका रजी अल फता का मतलब है कि लड़का इस हदीस से राजी और खुश है. और लम यरजल फता, इस हदीस से लड़का खुश नहीं है. यानी उम्र देखिए उनकी और कितने छोटे होंगे कि उस्ताद अभी भी लिख रहे हैं तो शेख नहीं लिखा, इमाम नहीं लिखा, मुहद्दिस नहीं लिखा. अल्फता लड़का, लड़का इस हदीस पे राजी है और इस हदीस पे राजी नहीं. मोहम्मद इब्न इसहाक इब्न खुज़ैमा रहिमहुल्लाह तआला फरमाते हैं कि मा तहत अदीम इस्समाए आलम बिल हदीस मोहम्मद इब्न इस्माइल. इस आसमान की छत के नीचे मोहम्मद इब्ने इस्माइल से ज्यादा इल्मे हदीस में महारत रखने वाला कोई नहीं है. आपके उस्ताद मोहतरम इमाम मोहम्मद इब्ने हम्बल रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं मा अखरजत खुरासान मिसल मोहम्मद इब्ने इस्माइल. मोहम्मद इब्ने इस्माइल जैसा खुरासान में पैदा ही नहीं हुआ है. खुरासान में ऐसा इल्मी फर्जन जो फन हदीस में इतनी महारत रखता है पैदा ही नहीं किया है. पर इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ताला अपनी तमाम तर जलालत शान के बावजूद फरमाते हैं कि अशहदु अन्नहु लैस फिद दुनिया मिसलुक, मैं गवाही देता हूं कि इस रुए जमीन में आप जैसा कोई नहीं है. और एक मर्तबा तो हाजिर हुए और हाजिर होकर पेशानी को बोसा दिया. है पेशानी को बोसा देना, ये इल्म फजल के एतराफ की दलील होता है. अहले इल्म के यहां जब कोई किसी की पेशानी को बोसा देता है तो अहले इल्म के यहां ये होता है कि हाँ ये इल्म फजल वाला है. तो पहले पेशानी पर बोसा दिया और फिर क्या फरमाया इमाम मुस्लिम ने इमाम बुखारी से, दानी ओ कब्बिलो रिजलैक, आप मुझे इजाजत दे दीजिए कि मैं आपके कदमों को भी चूमूं. या उस्ताद अल उस्तादीन वया सैयद अल मुहद्दिसीन वया तबीब अल इलल फी हदीस ही. इल्म हदीस में आला दर्जे की महारत रखने वाले और ये मुहद्दिसीन के सरदार और ये उस्तादों के उस्ताद, आप मुझे इजाजत दे दीजिए, मेरा दिल ये करता है कि मैं आपके कदमों को चूमूं. इमाम मुस्लिम रहिमहुल्लाह ताला. और हाफिज इब्न हजर अस्कलानी रहिमहुल्लाह ताला ने आपके बड़े और आपके मुआसिरीन ने आपके सिलसिले में जो ऊंचे ऊंचे कलिमात इस तरह के किए हैं वो सारे नकल किए. और सारे नकल करने के बाद क्या इरशाद फरमाया कि वलौ फतहतु बाब सनाइल अइम्मते अलैहि मिम्मन ताखर अन असरिही. ये तो मैंने उन लोगों की तारीफ के कलिमात लिखे हैं जो इमाम बुखारी से पहले थे या इमाम बुखारी के हम असर थे. अगर मैं इमाम बुखारी के छोटों और उनके बाद वालों की तारीफ को लिखना अभी शुरू कर दूं, इमाम हाफिज इब्न हजर फरमाते हैं, तो क्या होगा? लफनियल किरतास व नफीजतिल अनफास. कहते हैं कि वरक जितने हैं वो सब खत्म हो जाए और मेरी जिंदगी भी खत्म हो जाए. क्यों? फजा का बहर उन ला साहिल लहू, इसलिए कि इनकी तारीफ एक ऐसा समंदर है जिसका कोई किनारा नहीं है. इतनी अजीम जात. वो चले गए एक मुहद्दिस के पास हदीस हासिल करने के लिए. تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اتنی عظیم شخصیت جب کسی محدث کے پاس گئی ہوگی تو پہلے بہت ساری تحقیقات کی ہوں گی, تبھی تو سفر کر کے گئے. ایسا تو تھا نہیں کہ لیسٹر سے بلیک برن دو گھنٹے میں پہنچ جائیں گے اور اگر وہاں جا کر کے پتا چلے گا کہ یہ تو کسی کام کا نہیں ہے تو واپس آ جائیں گے, اس میں کیا ہے. ایسا تو تھا نہیں, کئی ہزاروں میل کا سفر کر کے کسی دوسرے ملک میں آدمی جائے تو بہت اچھی طرح سے تحقیق کی ہوگی اور وہاں جا کر کے پوچھا کہ کہاں ہے حضرت فلاں. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے پوچھا, ظاہر ہے لوگ پہچانتے نہیں اور یہ حضرت متواضع اتنے ہوتے ہیں کہ کسی کو از خود کہتے نہیں کہ میں محمد ابن اسماعیل البخاری ہوں. تو کسی نے کہا کہ جنگل میں ابھی گھوڑے کے ساتھ جاتے ہوئے ہم نے دیکھا, ادھر گئے ہیں آپ. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ گئے, وہ گھوڑا جو ہے وہ ان کی لگام چھوٹ گئی تو بھاگ نکلا. تو محدث گھوڑے کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے اور وہ ضد پہ تھا. امام بخاری ڈھونڈتے ڈھونڈتے جنگل میں پہنچ گئے تو انہوں نے, امام بخاری نے یہ منظر دیکھا کہ گھوڑا چھوٹ نکلا ہے اور یہ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو گھوڑا پھر بھاگتا ہے. تو انہوں نے اپنا جو کرتا تھا کرتے کے دامن کو اس طرح پکڑا اور اسے بہلانے کی کوشش کی, ایسا کر کے کہ کچھ کھانا ہے یہاں, کچھ کھانے کی چیز ہے, ایسا کیا. یہ بات ذہن میں رکھے اس واقعے کو سنتے ہوئے کہ امام بخاری اپنے زمانے کے سب سے بڑے محدث ہیں اور جب وہ کسی کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے گئے تو ٹھوک بجا کر گئے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ وہ آدمی بھی کوئی کمزور نہیں ہوں گے. گئے وہاں تو دیکھا کہ وہ جھوٹ موٹ, اندر تھا کچھ نہیں, گھاس واس کچھ نہیں تھا, ایسے ہی کر رہا تھا, ایسے ہی کر رہا تھا کہ گھوڑا کھانے کی لالچ میں یہاں آ جائے تو میں لگام پکڑ لوں گا. امام بخاری رحمتہ اللہ علیہ نے قریب جا کر کے دیکھا کہ اس کرتے میں کچھ ہے یا نہیں. انہوں نے دیکھا کہ خالی ہے, خالی ہے تو واپس لوٹنے لگے. لوٹنے لگے تو وہی صاحب پھر ملے, کہا کہ تم تو حدیث حاصل کرنے کے لیے آئے تھے, ملے کہ نہیں, واپس جا رہے ہیں آپ؟ تو کہا کہ نہیں, میں ملا ان کو, لیکن میں نے ان کو یہ کام کرتے ہوئے دیکھا تو جو گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کی حدیث کا اعتبار کیا ہے بھائی؟ معمولی بات ہے کہ نہیں؟ معمولی بات ہے, جانور ہے وہ قابو میں نہیں آ رہا ہے, اور اس زمانے میں گھوڑا یہ مرسیڈیز کے برابر ہوتا تھا. تو ایک گھوڑا قابو میں نہیں آ رہا ہے تو ذرا ایسا کر کے اسے پکڑ لیں کسی طرح. تو کہا کہ جو شخص ایک گھوڑے کو دھوکہ دے سکتا ہے اس کے علم کا کیا اعتبار. چلے گئے وہاں سے, ٹھوک بجا کر علم لو میرے بھائیو, ان سے علم لو جن کو آپ جانتے ہیں. کیا انگلینڈ میں اتنے علماء نہیں ہیں کہ آپ کی ضرورتیں پوری, آپ کی ضرورت سے زیادہ علماء ہیں اور بڑے بڑے علماء, حدیث پڑھانے والے, تفسیر پڑھانے والے, فقہ پڑھانے والے, بڑے بڑے مفتی, ایسے لوگوں کو ڈھونڈو. کامل شیخ جب ڈھونڈنے کا وقت آتا ہے تو کامل شیخ کو ڈھونڈنے کی بہت ساری علامات ہیں, ان میں سے ایک علامت یہ دکھلائی گئی ہے کہ یہ دیکھو کہ وقت کے اور زمانے کے دوسرے اہل اللہ اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں. اس لیے کہ انما یعرف ذو الفضل من الناس ذووه, فضل والوں کو فضل والے پہچانتے ہیں. تو یہ دیکھو کہ جس عالم کے پاس میں جا رہا ہوں تو وہ صحیح العقیدہ علماء جن کو میں پہچانتا ہوں وہ اس کو پہچانتے بھی ہیں کہ نہیں, ان کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے. بس یوٹیوب پر چلے گئے تفریح تباہ کے لیے, ایک پروگرام سنا اچھا لگا, دوسرا سنا اچھا لگا, تیسرا لگا اچھا سنا اچھا لگا, چوتھا سنا اچھا لگا, اور دھیرے دھیرے چھ مہینے کے بعد پتا چلا کہ اپنا عقیدہ ہی بدل چکے ہیں, اپنے علماء سے بدزن ہو گئے ہیں. ایمان کی اس موضوع میں میرے بھائیوں میں بہت درد دل سے عرض کر رہا ہوں, بہت ایمانوں کی حفاظت کرو, اپنے ایمانوں کی حفاظت کرو, اپنے علماء کے پاس بیٹھو, اپنے علماء کے پاس. ہمارے علماء سادہ رہتے ہیں, وہ کر و فر کے ساتھ نہیں رہتے, وہ ایسے مسلے وسلے پہن کر کے بیان کرنے کے لیے نہیں آتے, سادہ رہتے ہیں, سادہ جیتے ہیں, سادہ پہنتے ہیں, سادہ اٹھتے بیٹھتے ہیں, اپنی طرف کسی کو متوجہ کرنے کی کوشش نہیں کرتے, اپنی کوئی پروفائل نہیں بناتے, اپنی فیس بک نہیں, ٹویٹر نہیں. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نہ پہچانیں ان کو, ہم پہچانیں اور پہچان کر کے ان کے پاس جو باطنی ہیرے اور موتی اور جواہرات ہیں ان سے اپنے سینوں کو مرصع کریں اور مزین کریں تاکہ ہماری آخرت بن جائے. علم صحیح, علم صحیح, صحیح جگہوں سے علم صحیح کو لینا ہے, اور نمبر دو اس پر زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے. تو صحیح العقیدہ فکر آخرت رکھنے والے علماء کے پاس سے علم حاصل کرنا ہے اور اس پر عمل کرنا ہے, اور عمل کرنے میں تکلیف ہوگی اس لیے کہ نفس موٹا ہے, تو یہ نفس کی تہذیب کے لیے صلحہ کو تلاش کرنا ہے, صلحہ صلحہ کے پاس بیٹھنا ہے. علماء اور صلحہ, علماء اور صلحہ ہمارے بہت ضروری ہے, اور اہل سنت والجماعت, اور اہل سنت والجماعت کا جو سب سے اقرب اہل سنہ نقشہ اس وقت ہے وہ ہمارے اکابر کے پاس ہے. ہمارے اکابرین حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ, حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ جو ہمارے اکابر ہیں, حضرت جی مولانا اجیا صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یہ ہمارے جو اکابر ہیں, حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ, اہل سنت کا جو سب سے اقرب اہل سنت جو نقشہ ہے, اور جو سب سے اقرب الی السنہ شکل ہے, وہ ہمارے سامنے انہوں نے جو پیش کی ہے اس سے ہمیں انحراف نہیں کرنا ہے, اور ہم کسی کو دیکھیں کہ یہ انحراف کر رہا ہے تو سمجھو کہ یہ ہمارے کام کا نہیں ہے, یہ ہمارے کام کا نہیں, چاہے وہ کتنا ہی بڑا صاحب علم کیوں نہ ہو, چاہے وہ ہمارے مدارس سے فارغ کیوں نہ ہوا ہو, وہ ہمارے کام کا نہیں ہے. اس لیے کہ ہمارے اکابر کو اللہ تعالی شانہ نے جہاں باطنی دولت سے نوازا تھا, روحانیت سے نوازا تھا, وہاں اعلیٰ درجے کا علم عطا فرمایا تھا, اعلیٰ درجے کا علم. حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اوجز المسالک جو معطا کی شرح لکھی, تو اس زمانے کے مدینہ منورہ میں مالکی مذہب کے ایک بہت بڑے عالم تھے, جب ان کے خدمت میں وہ حدیث کی شرح وہ پہنچی, شرح پہنچی اوجز المسالک, جب وہ شرح پہنچی اور ان کو جب شرح انہوں نے دیکھا, تو شرح کو دیکھا وہ بہت بڑے عالم مالکی مسلک کے, تو انہوں نے یہ تبصرہ کیا کہ مالکی مذہب کی روایات جتنی ان کو معلوم ہے, میں مالکی مذہب کا ایک بہت بڑا عالم ہوں اس کے باوجود مجھے اتنی روایت تو معلوم نہیں ہے. اور جب ان کو پتا چلا کہ یہ صاحب تو حنفی ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ میں تو کتاب پڑھ کر یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ کوئی مالکی مذہب کا بہت بڑا عالم ہوگا. تو میں کہتا ہوں کہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی نظر مالکی مذہب پر اتنی وسیع اور اتنی گہری تھی, تو فقہ حنفی کے اوپر کتنی گہری اور وسیع ہوگی. ہمارے حضرات جو ہیں صرف صوفی نہیں تھے, وہ کتاب اللہ اور سنت رسول پر گہری اور وسیع نظر کے ساتھ صوفی تھے, وہ صحیح صوفی تھے, وہ بدعتی صوفی نہیں تھے. کتاب اللہ اور سنت رسول ان کے سامنے, اس کے باوجود وہ ٹس سے بس نہیں ہوئے, ٹس سے مس نہیں ہوئی, وہ جمود نہیں تھا. یہ جو بعض لوگ کہتے ہیں کہ بہت جمود ہے, بہت جمود اور حنفیت کا تعصب ہے, میرے بھائیوں انہیں فکر آخرت اتنی تھی کہ وہ تو کتاب اللہ اور سنت رسول پر عمل کرنے والے تھے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں فرمایا تھا کہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا کتاب اللہ اور سنت رسول کا علم اتنا بلند ہے کہ اگر فقہ حنفی میں کچھ بھی کمزوری ہوتی تو یہ شخص حنفی نہ رہ سکتا, لیکن اتنا وسیع اور گہرا مطالعہ تھا اس کے باوجود یہ حنفیت پر رہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ حنفی مذہب کتاب اللہ اور سنت رسول کے مطابق ہے. یہ ہمارے بزرگان دین حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ کی خدمت, حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ ترمذی شریف کی شرح لکھی, حواشی بہت سونے لکھے, حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تقریریں ہیں وہ عربی میں چھپی ہیں, حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی نور اللہ مرقدہ کی مسلم شریف کی شرح, مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کا تکملہ, حضرت مولانا خلیل احمد سہران پوری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو داؤد شریف کی شرح لکھی, اور یہ ساری شروحات جس طرح اجمی علماء قبول کرتے ہیں, مقلد علماء قبول کرتے ہیں, غیر مقلد علماء بھی ان کا مطالعہ کرتے ہیں, ان میں مواد ہے. اللہ تعالیٰ شانہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے میرے بھائیوں. تو صحیح علم کو حاصل کرنا ہے, اس کے لیے ہمیں علماء کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا, اور ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. یہ سوچنا ہے کہ کیوں میری زندگی میں یہ چیز نہیں آ رہی ہے, اور اس کے لیے ہمیں مشائخ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہیے, نیکوں کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے, اور تیسری چیز اسے آگے پہنچانا ہے, آگے پہنچانا ہے. جہاں موقع ملا آگے پہنچا دیا, جہاں موقع ملا آگے پہنچایا, جہاں موقع ملا آگے پہنچایا. اور جن علماء اور جن مشائخ سے ہمیں فائدہ پہنچ رہا ہے دوسروں کو بھی متوجہ کرو, اپنے بیوی بچوں کو بھی متوجہ کرو کہ ریسیور کے اوپر سنیں, اس لیے کہ وہ یہاں نہیں آ سکتے. اور مرد حضرات ان کو تو مسجد میں آنا چاہیے, وہ معذور ہے. اس لیے امید یہی ہے کہ جیسے عورتیں, مرد اگر مسجد میں آتے ہیں تو ان کی نماز 25 گنا ہو جاتی ہے, اور گھر میں پڑھتے ہیں تو ایک نماز کا ثواب, ایک نماز ایک کے برابر. مسجد میں آتے ہیں تو 25 گنا, اور عورتیں اپنے گھر میں رہتی ہیں نا تو ان کو 25 گنا کا ثواب ملتا ہے. مفتی عبد الرحیم صاحب لاجپوری رحمت اللہ علیہ نے فتاوی رحیمیہ میں ایک جگہ پر یہ لکھا ہے کہ ایک روایت ہے جس سے پتا یہ چلتا ہے کہ عورتیں اگر گھر میں نماز پڑھتی ہیں تو 25 گنا, اور عورتیں مسجد میں آتی ہیں تو 25 گنا نہیں, عورتیں گھر میں پڑھتی ہیں تو 25 گنا, اور مرد مسجد میں آتے ہیں تو 25 گنا. تو اسی طرح عورتیں جو کہ مجبور ہیں وہ مردوں کے ساتھ اختلاط میں مشائخ وغیرہ کی صحبت میں بیٹھ نہیں سکتی, وہ گھروں سے سنے گی تو ان کو وہیں سے فائدہ ہو جائے گا, اس لیے کہ وہ معذور ہیں, مجبور ہیں وہ. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ آخری جو حدیث ہے, باب قول اللہ تعالی ونذو الموازین القسط لیوم القیامہ, اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ کتاب کے اختتام پر کہ اب جو ہے کتاب ختم ہو رہی ہے, اور کتاب میں ایمانیات کو بھی لایا ہوں, عبادات کو بھی لایا ہوں, معاملات کو بھی لایا ہوں, معاشرت کو بھی لایا ہوں, اخلاق حسنہ کو بھی لایا ہوں, سب چیزیں لایا ہوں, اب اس پہ عمل کرو. کیوں؟ اس لیے کہ ایک دن آنے والا ہے جس میں تمہارے اعمال کا وزن ہوگا, عمل کا وزن کیا جائے گا. اگر عمل غلط ہوگا, غلط وہ تو بائیں پلڑے میں ہوگا, عمل صحیح ہوگا لیکن سنت طریقے کے مطابق نہیں ہوگا تو دائیں طرف کے پلڑے میں ہوگا, لیکن بہت ہلکا ہوگا, بہت ہلکا ہوگا. اخلاص سے خالی ہوگا تو وہ بائیں طرف کے پلڑے میں ہوگا, لیفٹ ہینڈ سائیڈ میں اخلاص سے خالی ہوگا تو. اور اگر اخلاص کچھ ہوگا کچھ نہیں ہوگا, یعنی زیادہ اخلاص ہوگا اور کم ریا, 51% اخلاص اور 49% ریا, تو وہ ہوگا تو بائیں طرف کے پلڑے میں, لیکن اس کا وزن 51% ہی ہوگا, 100% نہیں ہوگا. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں متوجہ کر رہے ہیں کہ دیکھو یہ کتاب تو تم نے پڑھ لی, کتاب پڑھ لی, اور جنہوں نے نہیں پڑھی ہے وہ ان کے پاس بیٹھے جنہوں نے پڑھ لی ہے, یعنی علماء کے پاس, اور وہ سیکھتے رہیں, اور جنہوں نے پڑھ لی ہے وہ بھی اس کو بار بار پڑھیں, اور پڑھنے کے بعد عمل کریں, اور عمل کریں تاکہ قیامت کے دن ہمارا یہ میزان جو ہے وہ بھاری ہو. جب نام عمل تولے جائیں تو بھاری ہو, وزن ہوگا, وزن ہوگا. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے تھے کہ اس دنیا میں اشکال نظر آتی ہیں, شکلیں نظر آتی ہیں, حقیقت نظر نہیں آتی. اس دنیا میں شکلیں نظر آتی ہیں, رکو نظر آئے گا, سجدہ نظر آئے گا, لیکن حقیقت نظر نہیں آتی کہ اندر کون سی نیت کار فرما ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ, اسلام سچا مذہب ہے, میں بہت خوش ہوں کہ مجھے اسلام قبول کرنے کی آج سعادت نصیب ہو گئی. تو دیکھو ایمان کی شکل ہے لیکن اندر حقیقت کیا ہے, منافق ہے یا مومن ہے, یہ دنیا میں نظر نہیں آتا. ایک شخص بغیر وضو کے نماز پڑھ رہا ہے, آپ اور میں کیا سمجھیں گے, اور ہمیں کیا سمجھنا چاہیے کہ بھائی وضو کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوگا, لیکن اس کی نماز قبول نہیں ہو رہی, یہاں شکل ہے نماز کی. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ دنیا میں شکلیں نظر آتی ہیں, قیامت کے دن حقیقتیں نظر آئیں گی. دل میں کیا تھا وہ نظر آئے گا, دل میں واعظ کرتے ہوئے لوگوں کو سمجھاتے ہوئے دل میں کیا تھا کہ واہ واہ ہو رہی ہوگی, لوگ میری بہت تعریف, یہ اس وقت نظر نہیں آتا, یہ قیامت کے دن نظر آئے گا, قیامت کے دن. تو میرے بھائیو قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, برے اعمال ہوں گے تو وہ کہاں ہوں گے, لیفٹ ہینڈ سائڈ کے پین میں, پلڑے میں, اور اگر اچھے اعمال ہوں گے تو دائیں طرف والے پلڑے میں, اور اگر ریا والا عمل ہوگا, کہ اگر نیت اچھی زیادہ ہے تو وہ اچھا عمل ہوگا مگر وزن کم, اور 100% اگر تو اچھا عمل ہے مگر وزن زیادہ, اچھا عمل اور وزن زیادہ. اور اگر نیت بری زیادہ ہے, 51% بری نیت ہے, تو یہ عمل برا ہے, یہ بائیں پلڑے میں جائے گا, بائیں پلڑے میں. لیکن اتنا وزن نہیں ہوگا برائی کا جتنا 100% بری نیت والا ہوگا. تو ہمیں میری زندگی میں اچھے عمل کتنے ہیں, برے عمل کتنے ہیں, آج چیک کرنا چاہیے, قیامت کے دن نہیں. شاپنگ کرنے کے لیے جانے سے پہلے چیک کرتے ہیں کہ بٹوے میں کتنے پیسے ہیں, شاپنگ کرتے ہوئے نہیں دیکھتا کہ یار یہ چیز بھی اچھی ہے, یہ چیز بھی اچھی ہے, کتنے پیسے لے کر آیا, نہیں لے, پہلے بٹوا دیکھتے ہیں کہ کتنے پیسے ہیں, کریڈٹ کارڈ پہلے دیکھتے ہیں کہ ہے بھی یا نہیں. یہاں دیکھو کہ قیامت کے دن نامے اعمال تولے جائیں گے تو اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں, اچھے کتنے ہیں برے کتنے ہیں. میں اور آپ دیکھتے ہی نہیں, رات کو سونے سے پہلے سوچا کرو آج میں نے یہ فجر کی نماز پڑھی الحمدللہ ایک اچھا عمل ہوا, فلاں کو گالی دی برا عمل ہوا, بد نظری کی برا عمل ہوا, غیبت کی برا عمل ہوا, تو آپ کو پتا چلے گا کہ میرا تو آج بایاں پلڑا بھاری ہے, لیفٹ ہینڈ سائڈ والا اسکیل بھاری ہے. خود کا حساب کرو دنیا میں. اور اگر ایسا نظر آئے کہ نہیں میرا تو دائیں طرف والا پلڑا بھاری ہے اس لیے کہ اچھے اعمال زیادہ ہیں, تو پھر دیکھو کہ اس میں اخلاص تھا یا نہیں, وزن کرو کہ بھاری ہے یا ہلکا. حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا, حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارا حساب لیا جائے تم خود کا دنیا ہی میں حساب لے لیا کرو. وزنوا قبل ان توزنوا, اور اس سے پہلے کہ قیامت کے دن تمہارے اعمال کو تولا جائے دنیا ہی میں تم اعمال کو تول تول کر دیکھا کرو. وتأهبوا للعرض الاکبر, اور سپریم کورٹ میں موسٹ سپریم کورٹ میں پیشی کے لیے تیار ہو جاؤ. امام بخاری اخیر میں یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو کتاب تم نے پڑھی ہے اس پہ عمل کرو. میری بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے, اپنی ذات سے بھی مخاطب ہوں, تمام طلبہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے وہ ساتھی طالب علم جو رسمی طالب علمی سے فارغ ہو گئے ہیں, سب سے میری درخواست ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ کتابوں کو پڑھیں اور زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش کریں اور زیادہ سے زیادہ امت تک اس علم کو پہنچا کر امت کو اس علم پر لانے کی کوشش کریں. حضرت ابو عاصم النبیل رحمہ اللہ تعالی طالب علموں سے کہتے تھے, خود بہت بڑے محدث ہیں, وہ طالب علموں سے کہتے ہیں کہ من طلب هذا الحديث طلب اعلی امور الدین, جو شخص اس حدیث کی طلب میں ایک مرتبہ نکل پڑتا ہے تو اسے سمجھنا چاہیے کہ وہ دین کی بہت اعلی چیز کو طلب کر رہا ہے, اور جب دین کی بہت اعلی چیز کو طلب کر رہا ہے تو اس کے لیے کیا ضروری ہے, فیجب ان یکون خیر الناس, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگوں میں سے بہترین ہو, اخلاق کے اعتبار سے, کردار کے اعتبار سے, اعمال کے اعتبار سے. حضرت مولانا شاہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ عالم کی نماز اور غیر عالم کی نماز میں اتنا فرق ہونا چاہیے کہ دیکھنے والے کو پتہ چل جائے کہ یہ عالم ہے اور یہ غیر عالم ہے, اتنا پرفیکٹ ہونی چاہیے اس کی نماز کہ یہ عالم ہے اور یہ غیر عالم ہے. تو ہماری ہر چیز میں فرق ہونا چاہیے, ہر چیز میں فرق ہونا چاہیے. اللہ نے ہمیں علمی برادری میں جب شامل کیا, میری ماؤں, میری بہنوں, میری بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ جو ہے نسبت دیکھیں گے, اب آپ وارثین انبیاء میں شامل ہو رہی ہیں, اس لیے اپنے لباس کو دیکھیں, لباس لباس کیسے کیسے آج جو ہے ایک عام پریشانی ہے, عام پریشانی, اور دیندار گھروں میں یہ پریشانی ایسی پھیل رہی ہے, اور دیندار لوگ خود جو ہے امامہ پہنتے ہیں, خود داڑھی رکھتے ہیں, خود صبا اول میں نماز پڑھتے ہیں, ہر سال عمرہ کرتے ہیں, جماعتوں میں جاتے ہیں, مشائخ کے پاس جاتے ہیں, لمبا جبہ پہنتے ہیں, لیکن اپنے گھروں کے حالات سے بالکل بے خبر رہتے ہیں. آج حالت کون سی ہو گئی ہے, کاسیاتن عاریاتن مائلاتن مومیلاتن رؤوسہن کاسنمت البخت المائلہ, ہمارے گھروں کی یہ حالت ہو گئی ہے کہ کپڑے پہنے ہوئی بھی ہماری بیٹیاں اور ہماری بہنیں اور ہماری بیویاں اور ہماری مائیں ننگی رہتی ہے, کپڑے پہنے ہوئے ننگی, کپڑے پہنے ہوئے ننگی, ایسے ڈریس پہنتی ہے, ایسا چست اور ٹائٹ ڈریس کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی ہے, ایسا مختصر لباس, شورٹ آستین بھی اور نیک کھلا ہوا کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی, اتنے باریک باریک کپڑے کہ کپڑے پہنے ہوئے بھی ننگی. بعض عورتیں تو حجاب اور نقاب پہنتی ہیں مگر کپڑے رہے ہیں اتنے ٹائٹ حجاب اور نقاب میں. وہ برقع بھی اتنا لمبا نہیں ہوتا, ابایا نہیں ہوتا, نیچے جینز ہوتی ہے اور اوپر جو ہے وہ جاکٹ وغیرہ اتنا ٹائٹ, اور ہے حجاب اور نقاب میں. اللہ اکبر, یہ کیسا حجاب. حجاب اور نقاب کا تو مقصد یہ تھا کہ کسی پرائے مرد کی اگر نظر پڑے تو وہ تمہاری طرف للچائی ہوئی نظر سے نہ دیکھے. مگر یہاں لباس ایسا ہے کہ نقاب اور حجاب میں ہوتے ہوئے بھی پرائے مردوں کی نگاہیں اٹھتی ہیں, اور ابایا وغیرہ پہننے والی اتنے سٹائلش ابایا پہنتی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کی باطن میں اتنی خوبصورتی نہ ہو جتنی اس کی ابایا کو دیکھ کر لوگوں کے تصورات میں اس کی خوبصورتی ہو جاتی ہے. مفتیان کرام سے پوچھئے کہ ایسا ابایا پہننے کا کیا حکم ہے. حضرت مفتی احمد خانپوری صاحب دامت برکاتہ نے مستقل اس پر مضمون لکھا ہے کہ وہ عورتیں جو حجاب میں ہوتی ہیں, نقاب میں ہوتی ہیں اور بہت ہی چمک دمک والے کپڑے پہنتی ہیں, اس کا کیا حکم ہے. میں اس وقت اس لیے عرض کرنا نہیں چاہتا کہ بھی ضبط مجھے مستحضر نہیں ہے اس وقت. اس کو دیکھیے کہ حضرت نے کتنی اس کی طرف متوجہ کرنے کی کوشش کی. اور پھر ہمارے مدارس کے فارغ ہونے والے فضلاء, ہمارے مدارس کے فاضل ہونے والے, فارغ ہونے والی فاضلات, جب ان کی زندگیوں میں اور عام لڑکوں اور عام لڑکیوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہ آئے تو میری بچیوں اور میرے بھائیوں, میں 10 سال 15 سال 20 سال کے بعد حق اور باطل, صحیح اور غلط میں تمیز کرنا مشکل ہو جائے گا. اس لیے کہ ہم لوگوں کے لیے اسوہ حسنہ ہے, ہم لوگوں کے لیے اسوہ, ایک زمانہ وہ تھا. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا کہ ہر معاملے میں عظیمت پر عمل کرتے تھے, ہر معاملے میں. میرے استاد محترم تھے حفظ کلاس کے, حافظ ماکڑیا صاحب رحمہ اللہ تعالی, ہر سال اعتکاف میں ہمارے ساتھ بیٹھتے تھے, اور ہم سے پہلے بھی وہ پہلے سے بیٹھا کرتے تھے اعتکاف میں. ایک دن بہت بیمار ہو گئے, ڈاکٹر کو جب بلایا گیا تو ڈاکٹر نے یہ کہا کہ فوری طور پہ ان کو ہاسپٹل بھیجنا پڑے گا. اڑ گئے بالکل کہ نہ بھائی, میں نے تو اتنے سال سے اعتکاف نہیں چھوڑا ہے, مر جاؤں گا لیکن مجھے ہاسپٹل نہیں جاؤں گا, اعتکاف نہیں چھوڑوں گا. میں اپنے معتکف میں بیٹھا ہوا تھا, مجھے دوست احباب بلانے کے لیے آئے اور کہا کہ وہ تو تمہاری بات ہی مانیں گے, کسی کے نہیں مان رہے ہیں, وہ تو منع کر رہے ہیں. تو میں گیا اور میں نے کہا کہ حافظ صاحب آپ کو ہاسپٹل چلے جانا ہے. کہا کہ نا میں تو نہیں جاؤں گا, مر جاؤں تو کوئی بات نہیں لیکن میں ہاسپٹل میں نہیں جاؤں گا, میں تو اتنے سال سے اعتکاف میں ہوں اور اگر میری موت آ ہی گئی ہے تو میں تو چاہتا ہوں کہ مسجد میں مروں نہ کہ ہاسپٹل میں. یعنی حافظ قرآن, عالم نہیں, حافظ قرآن. لیکن یہ جو حفاظ تھے, جو پرانے ہم نے حفاظ کو دیکھا, آج بھی آپ کے بلیک بن شہر میں بھی ہوں گے, تو حفاظ کی زندگیاں عام لوگوں کی زندگیوں سے الگ تھی. ہم نے وہ دور دیکھ لیا کہ اب حفاظ کی اور عام لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں ہے, حفاظ اور عام لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق نہیں. کیا ہم وہ زمانہ بھی دیکھنا چاہتے ہیں کہ علماء اور عام لوگوں کی زندگیوں میں کوئی فرق باقی نہ رہے؟ یہ قیامت ہوگی میرے بھائیو, قیامت. یہ قیامت کا پیش خیمہ ہوگا جس دن علماء اور عوام کے درمیان کوئی فرق باقی نہ رہے. اس لیے ہمیں کچھ پروٹوکولز ہوتے ہیں. ہمارے مولوی عمران ہمارے مدرسے کے فاضل ہیں اور حضرت مولانا عبداللہ کابود روی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے نواسے ہیں, ان سے میری بات چیت ہوئی اور بزرگوں سے استفادہ کرنے کی ایک طلب رہتی ہے. اللہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو بہت جزائے خیر دے کہ انہوں نے جذبہ دل میں پیدا کیا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب وہ یہاں آئے, پھر اپنے نانا کے پاس 2-3 ہفتے گزار کر کے پھر ہمارے یہاں اعتکاف میں آئے, تو میں نے کہا کہ آخری کچھ نصیحتیں کیا نانا نے کہا؟ تو جو 2-3 باتیں انہوں نے کہی, ان میں سے ایک بات یہ کہی انہوں نے, ایک بات یہ کہی کہ نانا نے یہ کہا کہ بیٹا, زندگی میں ہر شخص کو کچھ نہ کچھ اپنے اصول مقرر کرنے پڑتے ہیں, تو تم بھی کچھ نہ کچھ اپنے اصول مقرر کرنا اور مرتے دم تک ان اصولوں پر پابندی کے ساتھ کاربند رہنا. ہماری اپنی حیثیت, لوگ ہمیں کس حیثیت سے دیکھتے ہیں, ایسا سب سوچ کر ہمیں کچھ پرنسپلز بنانے پڑتے ہیں کہ نہیں ایسے فنکشن میں میں جاؤں, مسجد کا امام ہوں, نہیں مناسب نہیں ہے, میں اس طرح ہدیہ قبول کروں نا, میرے لیے مناسب نہیں ہے, ایسے کپڑے پہننا جائز تو ہے, ٹوپی, مفتی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ٹوپی کے بغیر اگر کوئی عالم بھی باہر نکلے گا تو ناجائز نہیں ہے, ٹوپی پہننا سنت ہے, ناجائز نہیں. لیکن نہیں, لوگ جو ہیں وہ قبول نہیں کر پائیں گے, ان کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ ہمارے امام صاحب بغیر ٹوپی کے. تو کچھ نہ کچھ اصول مقرر کرنے پڑتے ہیں زندگی کے, اور آدمی ان اصولوں کی پابندی سے آدمی بنتا ہے. تو ہمیں صرف, میں تو کہا کرتا ہوں ہمارے علماء اور طلباء کو ہمارے مدرسے میں, میں تو کہا کرتا ہوں کہ بھائی اگر ایک چیز جائز ہے لیکن اس کو کرنے کی وجہ سے لوگوں میں ہمارا استخفاف ہو جانے والا ہو اور پھر لوگ ہماری باتوں کو توجہ سے سننا بند کرنے والے ہوں, تو اگر ہم یہ قربانی دے دیں اور لوگ ہماری طرف مائل ہو کر کے ہماری باتوں کو سن کر جنت میں چلے جائیں تو یہ قربانی کوئی بڑی قربانی نہیں ہے. اب یہ مت دیکھو کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے. کچھ جائز چیزیں ہوتی ہیں لیکن عوام اسے قبول نہیں کر پاتی کہ نہ 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 مول صاحب تھے نا آؤ کرے, مول صاحب تھے نا آ جگہ پر سے مول صاحب تھے نا, اور پھر آپ ممبر پر بیٹھیں گے تو وہ سنیں گے تو آپ عظمت سے نہیں سنیں گے, طلب سے نہیں سنیں گے کہ نہ یہ مول صاحب اپنا کام نہ نہیں ملے, اپنے خیال کے مطابق. تو ہمیں وہ قربان کر دینے کا کہ کسی طرح لوگ جنت میں چلے جائیں, اس لیے ہمیں یہ سب کرنا پڑے گا. ہمیں تو اللہ تعالیٰ شانہ نے یہ سعادت عطا فرمائی ہے کہ ہم لوگوں کو کھینچ کھینچ کر جنت میں لے جانے والے بنے, اور اس کے نتیجے میں پھر اللہ ہمیں بھی جنت عطا کرے گا انشاءاللہ. تو بچیوں کی خدمت میں گزارش ہے, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے آپ سب حضرات کی خدمت میں بھی گزارش ہے کہ گھروں میں یہ لباس کے سلسلے میں, عورتوں کے لباس کے سلسلے میں بچیاں ہیں بچے ہیں, اسی طرح ہم خود بھی, اور اسی طرح پردہ بے پردگی اہل علم کے اب تو گھروں میں کئی علماء کئی عالمات, لیکن گھر میں پردہ نہیں ہوتا. کون کہتا ہے کہ ممکن نہیں ہے؟ جن گھروں میں باقاعدہ پردہ ہے باضابطہ پردہ ہے, ایک ایک گھر میں دو دو بھائی اور دو دو بہویں رہتی ہیں لیکن پھر بھی پردہ ہو رہا ہے الحمدللہ. ہو سکتا ہے, سب کچھ ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ شانہ کا ہر ہر حکم ایسا ہے جو پریکٹیکل ہے, بس ہمارے اندر جذبہ چاہیے اس پر عمل کرنے کا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. تو یہ آخری باب جو ہے یہ سبق ہم لے کر کے جائیں کہ ہمیں علم کو حاصل کرنا ہے صحیح طریقوں سے, اس پہ زیادہ سے زیادہ عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے, اور علم حاصل کرنے کے لیے علماء کی صحبتیں چاہیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے مشائخ کی صحبتیں چاہیے, اور یہ سب کچھ اس لیے کرنا ہے کہ ایک دن آنے والا ہے جبکہ ہمارے اعمال کو تولا جائے گا. اللہ تعالیٰ شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرماوے. وبه قال حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وانهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان الى الرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. دو جملے ایسے ہیں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دو جملے ایسے ہیں, یہاں کلمہ بمعنی کلام ہے, جسے کلمہ طیبہ کہتے ہیں. تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ پورے دو جملے ہیں. تو جملے کو بھی کبھی کبھی کلمہ کہا جاتا ہے. دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو ان کلمات سے محبت کرے گا اور محبت سے ان کلمات کو پڑھے گا وہ بھی رحمان تعالیٰ کو محبوب ہو جائے گا. تو دو جملے ایسے ہیں جو رحمان تعالیٰ کو محبوب ہیں, خفیفتان علی اللسان, جو زبان پر ہلکے پھلکے ہیں, ثقیلتان فی المیزان, میزان میں بھاری ہیں. یہ کیوں فرمایا کہ میزان میں بھاری ہیں؟ اسی لیے فرمایا کہ ہمیں متوجہ کریں کہ قیامت کا دن آنے والا ہے اور قیامت کے دن اعمال تولے جائیں گے, تو تم ایسے اعمال کو اختیار کرو جن کی وجہ سے تمہارا دائیں طرف والا پلڑا بھاری ہو جائے. اور ان اعمال میں سے ایک عمل یہ ہے کہ بکثرت کیا پڑھو؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم, سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ روزانہ ہم کم سے کم 100 مرتبہ اس کی ایک تسبیح انشاءاللہ پڑھیں گے. ہمارے استاد محترم بخاری شریف کے میرے شیخ ساکن بقی حضرت اقدس مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی, وہ بخاری شریف کا جب ختم کراتے تھے تو علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل فرماتے تھے کہ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بالکل اخیر میں کفارۃ المجلس کے طور پر لائے ہیں. اور کفارۃ المجلس کا مطلب یہ ہے کہ ترمذی شریف کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من جلس مجلسن, جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے, وکثر فیہ لغتہ, اور اس میں جو ہے ادھر ادھر کی کچھ باتیں ہو جائیں, اور فقال قبل ان یقوم من مجلسہ ذلک, پھر وہ شخص اپنی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے کہے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک,
یہ پڑھے یہ پڑھے سبحانک اللہم وبحمدک واشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس مجلس میں جو بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں اللہ تعالی شانہ ان کو معاف فرما دیتے ہیں. تو ہمارے استاد محترم حضرت مولانا اسلام الحق صاحب رحمہ اللہ تعالی نے علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول نقل کرتے تھے اختتام بخاری شریف کے موقع پر, اور یہ فرماتے تھے کہ چونکہ وہ حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی شرط کے مطابق نہیں تھی, اس وجہ سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو لا کر اس پر یہ دروس بخاری کی آخری مجلس کا اختتام نہیں کر پاتے تھے. اس لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایسی حدیث کا ذکر کر دیا جو اس سے قریب قریب ہے, سبحانک اللہم وبحمدک سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو گویا اس حدیث کو کفارت المجلس کے طور پر لائے ہیں, اور یہ امید دلا رہے ہیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ تصنیف و تالیف کی جو مجلس تھی کئی مجلسیں 16 سال تک رہی, اب وہ ختم ہو رہی ہیں, تو آخر میں سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کا ذکر کر دیں گے تو انشاءاللہ ان ساری مجلسوں میں جو کچھ کوتاہی ہوئی تھی وہ معاف ہو جائیں گی. اور پھر فرماتے تھے کہ اسی طرح جو پڑھنے والے ہیں اور پڑھانے والے ہیں ان کی مجلس شروع ہوئی تھی شوال میں یا گزشتہ سال اس وقت, اور پھر یہ الگ الگ روزانہ الگ الگ مجلسیں ہوتی رہیں, ان ساری مجلسوں کو ایک کر دو تو آج اس مجلس کا اختتام ہے. تو انشاءاللہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کی برکت سے استاد محترم اور طلبا کو پڑھنے پڑھانے میں ان کی طرف سے جو کچھ کوتاہی ہوئی ہوگی وہ انشاءاللہ معاف کر دیں گے. اور پھر حضرت جو ہے حضرت پر ایک وجدگی کی کیفیت طاری ہوتی تھی, اور حضرت یہ فرماتے تھے کہ آپ سب حضرات کو اللہ تعالی شانہ نے اس کفارت المجلس والی مجلس میں جس میں کفارہ ہو رہا ہے اس میں آنے کی سعادت عطا فرمائی ہے. تو انشاءاللہ امید یہی ہے کہ اس کی برکت سے ہمارے پچھلی جتنی بھی جہاں جہاں مجلسیں ہوئی ہیں جو جو گناہ ہم سے سرزد ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالی شانہ ان کو بھی معاف فرما دیں گے. حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں امید کا پہلو بہت زیادہ تھا, تب پناما گئے تو وہاں پناما کے دوستوں نے مجھے کہا کہ رمضان مبارک میں پناما میں گئے تو حضرت نے پہلے دن بیان کیا, تراویح کے بعد 1 گھنٹے کا تقریباً بیان ہوتا تھا, تو اللہ کی رحمت بیان کی. دوسرے دن اللہ کی رحمت بیان کی, تیسرے دن اللہ کی رحمت بیان کی, بڑے صاحب علم آدمی تھے قرآن اور حدیث کی روشنی میں, چوتھے دن اللہ کی رحمت کا پہلو, پانچویں دن اللہ کی رحمت کا پہلو, یہ چلتا رہا آخری عشرے تک. آخری عشرے تک روزانہ حضرت, تو وہاں ایک صاحب تھے تو وہ علماء سے بے تکلفی سے بات کر لیتے تھے, ذرا جذبہ کی کیفیت بھی تھی, تو وہاں کے ساتھیوں نے مجھے کہا کہ وہ 25ویں 26ویں 27ویں روزے بیان کے بعد حضرت کو سب کے سامنے کہا کہ حضرت آپ تو رحمت ہی رحمت بیان کرتے ہیں تو اللہ عذاب بھی دیتا ہے کہ نہیں؟ تو کہا کہ حضرت نے فرمایا ان کا نام لے کر کہ میاں اللہ میرے اور تمہارے جیسے نہیں ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ ناراض ہو جایا کرے, اللہ اور ہم میں فرق یہ ہے کہ وہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ مغفرت کر دیا کرتا ہے. اور اس کے بعد بھی پھر جتنے دن رہے اللہ کی رحمت پر ہی حضرت کا بیان ہوا, تو رحمت کا پہلو بہت تھا. تو حضرت جس انداز سے یہ بیان کرتے تھے تو میں محسوس کرتا تھا کہ پورے مجمع کے دلوں میں ایک امید کی کرن جو ہے وہ نظر آتی تھی کہ نہیں آج ہماری بھی مغفرت ہو جائے گی. تو آپ حضرات بھی یہی امید رکھیں کہ انشاءاللہ حضرت مولانا اور ان کی جو طالبات ہیں ان کی یہ کفارت المجلس جو ہو رہا ہے ابھی کفارت المجلس ان کی برکت سے انشاءاللہ ہم بھی توبہ کرتے ہیں اور ہمارا بھی مجلس کا کفارہ ہو جائے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم. یا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا تنزع منا صالح ما أعطيتنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين اللهم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم اجعل حركاتنا وسكناتنا كلها في محبتك وتقواك اللهم لا تؤمنا مكرك ولا تنسنا ذكرك ولا تهتك عنا سترك ولا تجعلنا من الغافلين اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت ولذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا مقبولا وشفاء من كل داء اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن دعوة لا يستجاب لها ومن نفس لا تشبع ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتطهرين ومن عبادك الصالحين ومن أوليائك المقربين ومن العلماء الربانيين ومن خدام دينك وعشاقك وعشاق حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین رحم کا کرم کا معاملہ فرما یسر و سہولت کا معاملہ فرما عفو و عافیت کا معاملہ فرما فضل و عنایت کا معاملہ فرما حفظ و امان کا معاملہ فرما الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہماری لغزشوں سے درگزر فرما صراط مستقیم پر چلنے کی جمنے کی دوسروں کو چلانے کی جمانے کی توفیق عطا فرما مرنے سے پہلے پہلے مرنے کی تیاری کی توفیق عطا فرما ہمارے قلوب سے اپنی قلوب کو اپنی محبت سے منور فرما فضائل سے آراستہ فرما خسائل سے آراستہ فرما رضائل سے پاک و صاف فرما ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے سرفراز فرما الہ العالمین ہمیں اپنا قرب خاص نصیب فرما اتباع سنت کی دولت سے مالا مال فرما اے ارحم الراحمین ہمارے قلوب کو ذکر سے منور فرما ہماری زبانوں کو ذکر سے تر و تازہ فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین ہمیں اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرما دوا میں طاعت دوا میں ذکر نصیب فرما الہ العالمین سعادت نصیب فرما شقاوت سے حفاظت فرما الہ العالمین ایمان کی حفاظت فرما کفر سے ہماری الہ العالمین ایمان کی حفاظت فرما کفر سے الہ العالمین کفر سے ہمیں بچا لے اے ارحم الراحمین خلوص عطا فرما نفاق سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین صحتیں عطا فرما بیماریوں سے بچا لے الہ العالمین عزت عطا فرما عزت میں ترقی عطا فرما ذلت سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین حسن خاتمہ کی دولت سے مالا مال فرما سوئے خاتمے سے ہماری حفاظت فرما گمراہی سے ہماری حفاظت فرما ہدایت سے سرفراز فرما اے ارحم الراحمین جہنم سے حفاظت فرما جنت الفردوس میں الہ العالمین بغیر حساب کے داخلہ نصیب فرما الہ العالمین جہالت سے حفاظت فرما علم نصیب فرما الہ العالمین بد عملی سے ہماری حفاظت فرما الہ العالمین الہ العالمین الہ العالمین اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرما اے ارحم الراحمین مسلمانان عالم کے حال پہ رحم فرما ممالک اسلامیہ کی حفاظت فرما خیر کو عام فرما سلامتی کو عام فرما رحمتوں کو عام فرما برکتوں کو عام فرما علم کو عام فرما عمل کو عام فرما تزکیہ کو عام فرما ہدایت کو عام فرما الہ العالمین دنیا کے کونے کونے تک ہدایت کو عام فرما الہ العالمین حق کی حفاظت فرما الہ العالمین حق والوں کی حفاظت فرما حق والوں کے تمام کاموں کی حفاظت فرما حق اور باطل کے درمیان تمیز کرنے کی صلاحیت عطا فرما الہ العالمین
تمیز عطا الہ العالمین حق اور باطل کو سمجھنے کے بعد حق کو اختیار کرنے کی باطل کو چھوڑنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما اختلافات انتشارات کو ختم فرما سب کو شیر و شکر بنا دے سب کو ایک اور نیک بنا دے سب کو حق پر مجتمع فرما سب کو حق پر مجتمع فرما سب کو حق پر مجتمع فرما علماء کی صلحاء کی الہ العالمین محبت عطا فرما قدر نصیب فرما الہ العالمین ان سے مستفید ہونے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین علمی مراکز کی علم سے تعلق رکھنے والی ہر چیز کی محبت عطا فرما ہر چیز کا احترام نصیب فرما الہ العالمین آج جن بچیوں نے تکمیل کی ہے بخاری شریف کی انہیں بے انتہا قبول فرما بے انتہا قبول فرما بے انتہا قبول فرما اخلاص عطا فرما اخلاص عطا فرما استقامت عطا فرما الہ العالمین علم میں خوب برکت پیدا فرما علم صحیح عطا فرما اکابر کے منہج پر الہ العالمین ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین اہل سنت والجماعت کے منہج پر ثابت قدمی نصیب فرما الہ العالمین بے راہ روی سے انہیں بھی اور الہ العالمین ہمیں بھی محفوظ فرما اے ارحم الراحمین اے ارحم الراحمین ہمارے اکابر سے ہم سب کو وابستگی عطا فرما ان کی تعلیمات سے وابستگی عطا فرما دین کی صحیح شکل و صورت کی خوب حفاظت فرما الہ العالمین دین کی صحیح شکل و صورت کی خوب حفاظت فرما دین کی صحیح شکل و صورت کی حفاظت فرما الہ العالمین شیطان اور نفس کے مقاعد سے اور الہ العالمین شیطانی اور نفسانی آلات کے مقاعد سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین اس مدرسے میں خوب خیر و برکت پیدا فرما ان بچیوں کو اس مدرسے کے فیض کے عام ہونے کا ذریعہ بنا اے ارحم الراحمین انہیں علم دین سے وابستگی عطا فرما اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دور دور تک اس علم و عمل کو پہنچانے والا بنا دے الہ العالمین الہ العالمین انہیں بھی ہمیں بھی زہد کی دولت سے مالا مال فرما دنیا سے بے رغبتی نصیب فرما جا الہ العالمین مال سے ہماری حفاظت فرما اے ارحم الراحمین رزق حلال ہم سب کو عطا فرما کسی کا محتاج نہ بنا اپنے خزانے غیب سے ہماری ہر قسم کی ضرورتیں پوری فرما اے ارحم الراحمین اس مسجد اس مدرسے کے تحت ہونے والے جتنے کام ہیں سب کو بے انتہا قبول فرما یہاں کے اساتذہ یہاں کے ائمہ یہاں کے بزرگوں کے علوم میں فیوز میں خلوص میں محبتوں میں الہ العالمین خوب برکت پیدا فرما شہر بلیکبن میں جتنے مساجد ہیں جتنی مساجد ہیں جتنے دینی کام ہو رہے ہیں جتنے علماء ہیں جتنے مشائخ ہیں جتنے مدارس ہیں جتنے مکاتب ہیں الہ العالمین سب کو بے انتہا قبول فرما سب کی حفاظت فرما سب کی عمروں میں برکت پیدا فرما مسلمانان عالم کے حال پر رحم فرما دنیا میں جتنے کام ہو رہے ہیں الہ العالمین سب کی حفاظت فرما سب کو ایک اور نیک بنا دے الہ العالمین جن جن بھائیوں نے بہنوں ہمیں دعاؤں کے لیے کہا ہے لکھا ہے جو ہم سے متوقع ہے جن کا ہم پر حق بنتا ہے جو ہم سے تعلق رکھتے ہیں محبت رکھتے ہیں خصوصاً ہمارے ماں باپ اساتذہ مشائخ دوست احباب حاضرین مجلس شرکائی مجلس سبھی کے تمام جائز نیک مقاصد کو پورا فرما اے ارحم الراحمین ہمارے ماں باپ ہمارے اساتذہ ہمارے مشائخ میں سے جو جو زندہ ہیں ان کی عمروں میں برکت پیدا فرما ہمیں الہ العالمین ان کی دعاؤں اور توجہات سے مالا مال فرما الہ العالمین جو آپ کی بارگاہ میں آ چکے ہیں انہیں الہ العالمین ہماری طرف سے جزائے خیر عطا فرما بلندی درجات عطا فرما ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب اغفر وارحم وانت خير الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين برحمتك